السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو سب جہانوں کے مالک ہیں، اور درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا. ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ولو شاء ربک لجعل الناس امۃ واحدہ ولا یزالون مختلفین الا من رحم ربک ولذلک خلقهم وتمت کلمۃ ربک لاملأن جہنم من الجنۃ والناس اجمعین. سورۃ ہود، آیت نمبر 118-119. وقال تعالی، وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه الى الله. سورة الشورى، آیت نمبر 10. اور تیسری جگہ ارشاد فرمایا، ارشاد باری تعالی ہے، یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تاويلا. سورة النساء، آیت نمبر 59. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ یرضى لکم ثلاثا ویکرہ لکم ثلاثا، فیرضى لکم ان تعبدوه ولا تشرکوا به شیئا، وان تعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، ویکرہ لکم قیل وقال وكثرت السؤال وإضاعة المال. صحيح مسلم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم، إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران، وإذا حكم فأخطأ فله أجر. متفق عليه. آج کا موضوع، جیسے آپ بھی جانتے ہیں، اختلافی مسائل کی شرعی حیثیت. اور آج کے موضوع کا میں نے مختلف ہیڈنگ بنائی ہیں تاکہ آپ ساتھیوں کو آسانی ہو جائے اور مجھے بھی بیان کرنے میں آسانی ہو. اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ مجھے توفیق دے کہ اس بات کو میں صحیح طریقے سے بیان کروں، اور آپ ساتھیوں کو بھی توفیق دے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس مسائل کو سمجھنے کی آسانی سے توفیق عطا فرمائے. شروع کرتے ہیں اختلاف کی تعریف. اختلاف کا کیا مطلب ہے؟ اصل میں اختلاف یا خلاف کا مادہ جو ہے وہ خے لام فے، ان حروف سے لیا گیا ہے، جس کو عربی لغت میں مطلب ہے، نمبر ایک، ایک چیز دوسری چیز کے بعد آئے اور اس کی جگہ لے لے، جسے ہم ریپلیسمنٹ کہتے ہیں. اور اس کی دلیل میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جعل اللیل والنہار خلفا. سورۃ فرقان، آیت نمبر 62 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات آتی ہے دن کے بعد اور اس کی جگہ لے لیتی ہے. دوسرا معنی ہے پیچھے، خلف جیسے آپ سمجھتے ہیں، پیچھے کو بھی کہتے ہیں. اور اس کی مثال میں قرآن مجید اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. اللہ تعالیٰ جانتے ہیں جو ان کے آگے ہے اور جو ان کے پیچھے ہے. اور تیسرا معنی ہے تبدیل کا. اور اس کی مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، لخلوف فم الصائم اطلب عند اللہ من ریح المسک. خلوف، یہاں پہ جو لفظ استعمال ہوا ہے کہ روزے دار کے منہ کی جو چینج ہوتی ہے، خوشبو سے اور بو آتی ہے، یہ تبدیلی جو ہوتی ہے, اس کو لفظ جو استعمال ہوا ہے وہ خلوف کا لفظ استعمال ہوا ہے. اختلاف اصل میں ایک طبعی امر ہے. اللہ تعالی نے انسان کو پیدا کیا ہے, اختلاف اس کی فطرت میں ہے. آپ دیکھتے ہیں یہ دو سگے بھائی بھی ان کی پسند اور ناپسند برابر نہیں ہوتی. ایک ہی باپ کی اولاد ہیں لیکن کچھ ایسے مسائل ہوتے جن میں ان کا اختلاف ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا احسن تقویم پر پیدا کیا, لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اور انسان کی اس احسن تقویم میں اللہ تعالیٰ نے جو طاقت ہے انسان کی, اور جو انسان کی سوچ ہے, جو انسان کی طبیعت ہے, وہ اللہ تعالیٰ محدود کر دی ہے. مختلف قسم کے ضعف پائے جاتے ہیں انسان میں, انسان محتاج ہے, انسان کی عقل کمزور ہے, انسان کا جسم کمزور ہے, اور یہ سب انسان کی بنیادی چیزوں میں سے یہ چیزیں موجود ہیں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ انسان اپنی خواہشات میں بھی مختلف ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ ایک شخص کو نیلا رنگ پسند ہے, دوسرے کو پیلا پسند ہے. تو یہ اختلاف بھی ایک طبعی چیز ہے, انسان کے اندر موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ میں نے انسان کو پیدا کیا ہے اور انسان کی طبیعت میں اختلاف بھی موجود ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس انسان کو اپنی عقل پر نہیں چھوڑا کہ آپ کی مرضی ہے جو کچھ کرو جا کے کرو, بالکل نہیں. بلکہ اس انسان کو کمال کے درجے پر پہنچنے کے لیے اپنے انبیاء علیہ السلام بھیجے اور اپنی شریعت نازل کی. ورنہ اگر ہم سوچیں ہر انسان اپنی مرضی کرے شریعت کو پسے پچھ ڈال کے, تو اس دنیا میں کچھ نہیں رہے گا. یاد رکھیں, تو اللہ تعالیٰ نے اپنے بہترین بندے چنے انسانوں میں سے, اور اپنی بہترین شریعت اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں کو دی, اور انہیں حکم دیا کہ میری شریعت جو ہے ان لوگوں تک پہنچا دو. اور شریعت اس لیے نازل فرمائی تاکہ جو بھی اختلاف موجود ہے انسان کی ضعف کی نشانی ہے, تاکہ یہ ختم ہو جائے. تو خالق سبحانہ و تعالیٰ نے اختلاف انسان کی فطرت میں ڈالا ہے, اور اس اختلاف ختم کرنے کا طریقہ بھی نازل فرمایا ہے. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اختلاف اس شریعت کے باوجود بھی امت میں موجود ہے. حالانکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ دین و امور میں اختلاف نہ ہوتا. جب شریعت آ چکی ہے, وحی آ چکی ہے قرآن اور حدیث کی صورت میں, تو مسلمانوں میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے تھا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اختلاف تو موجود ہے. ہر چیز کی تاریخ ہوتی ہے, ایک شروعات ہوتی ہے. تو اختلاف کی تاریخ کیا ہے, یہ اختلاف امت میں کیسے شروع ہوا؟ اب میں بات کر رہا ہوں دینی مسائل کے اختلاف کی. اس میں میں نے اس موضوع کو تاریخی پس منظر اختلاف مسائل میں چار ہیڈنگز میں تقسیم کیا ہے. نمبر ایک, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں جو شریعت تھی اور جو اختلاف اس وقت ہوتا تھا صحابہ کرام کے زمانے میں, وہ کیسے ہوتا تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا. نمبر دو, صحابہ کرام کے عہد میں ان کی زندگی میں جو اختلاف ہوا وہ کیسا تھا پہلی صدی کے آخر تک. نمبر تین, اجتہاد کا دور, یہ شروع ہوتا ہے دوسری صدی کے شروع سے چوتھی صدی تک, اور آخر میں تقلید اور جمود کا دور, اور یہ تقریباً چوتھی صدی سے یہ شروع ہوتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس طریقے سے یہ شریعت آئی اور کیسا اختلاف تھا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم وحی لے کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور ایک مرجع بن چکے سب مسلمانوں کے, ہر چیز میں چاہے دنیاوی امور میں ان کا اختلاف ہوتا یا دینی امور میں, تو وہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف واپس جاتے اور اپنے مسائل بیان کرتے, اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جو فیصلہ کرتے اس کو اپنے سر و آنکھ پر رکھ کر اس پہ عمل کر دیتے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ صحابیوں نے اجتہاد کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں انہوں نے اجتہاد کیا. حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالی عنہ سیرۃ البحر کی روایت مشہور ہے کہ وہ غزوے میں گئے اور بھوک اور پیاس کی وجہ سے انہیں کچھ نہ ملا کھانے کو، ایک حوت ویل مچھلی مردہ کو پایا، انہوں نے اجتہاد کیا، دیگر صحابہ بھی ساتھ تھے، اس مچھلی سے کھایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی کچھ حصہ لے کے آئے. جب یہ خبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے بیان کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تصدیق کی کہ ان کا اجتہاد درست تھا، کہ ضرورت کے وقت آپ مردہ بھی کھا سکتے ہیں. لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ صحابی اجتہاد کرتا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا رد کر دیتے کہ یہ غلط ہے. اس کی مثال میں ایک مشہور شکاری صحابی اصحاب بن جثامہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے شکار کیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج پہ جا رہے تھے، احرام کی حالت میں تھے، تو جب ان کا گزر اس جگہ سے وہ جہاں پہ صحابی رہتے ہیں، تو اس صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک حمار وحشی زیبرا جسے کہتے ہیں اس کا شکار کیا اور لے کے آئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں رکھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، لیکن انکار کرنے کے بعد وجہ بھی بیان کی. اور دیکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا صحابہ کے ساتھ، وجہ بیان کی تاکہ کوئی رنج نہ ہو دل میں کہ میں نے مشکل سے شکار کیا اور اتنی محنت سے اسے پکایا اور سامنے رکھا اور انکار کر دیا. اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا انکار کرے تو یاد رکھیں صحابہ کرام کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی کہ مجھ سے کیا غلطی ہوئی. تو اس رنج کو دور کرنے کے لیے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں احرام میں ہوں اور محرم شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ ایسا گوشت کھائے جس کا شکار اسی کے لیے کیا گیا ہو. آپ جانتے کہ احرام کی حالت میں شکار کرنا جائز نہیں ہے، شکار میں ساتھ دینا جائز نہیں ہے، اور اگر اسی کے لیے شکار کیا جائے پھر بھی اس کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. تو صحابی نے اجتہاد کیا، انہیں علم نہیں تھا، اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد کا رد کر دیا. اور اسی طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ تشہد میں تشہد فرض ہونے سے پہلے، جیسے کہ سنن ابی داؤد میں ہے، علامہ البانی نے اسے صحیح فرمایا اس روایت کو، حضرت عبداللہ بن مسعود کا جو تشہد ہے مشہور تشہد، وہ فرماتے ہیں کہ ہم یہ کہتے اس سے پہلے کہ ہم پر تشہد فرض ہوتا، تشہد کیا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، لیکن اس سے پہلے وہ یہ کہتے السلام، اللہ تعالیٰ کی طرف سلام بھیجتے، فرشتوں کی طرف سلام بھیجتے. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس اجتہاد کو رد کرتے ہوئے حق بات بیان کی کہ اللہ تعالیٰ خود سلام ہے، آپ کیسے سلام بھیج سکتے اللہ تعالیٰ کے لیے؟ تو اگر آپ تشہد پڑھنا ہو تو اس طریقے سے تشہد پڑھیں. اور اس طریقے سے یہ جو غلط اجتہاد تھا اسے رد کرتے ہوئے بات کو بیان کی. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ کرام کے دور میں ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا زمانہ بہترین زمانہ تھا، خیر القرون، جس کی گواہی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے دی اور قرآن مجید نے بھی صحابہ کرام کی عدالت کی گواہی دی. لیکن صحابہ کرام کے دور میں ہم نے دیکھا ہے کچھ ایسی چیزیں نہیں آئیں جن کو انہیں علم نہیں تھا اور ان کا آپس میں اختلاف ہوا. مثال کے طور پر امامت کا مسئلہ، اب خلیفہ کون بنے گا، صحابہ کرام کا اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا کہ قریش سے ہونا چاہیے، انصار نے کہا ہم سے ہونا چاہیے، اور یہ مشہور قصہ حضرت ابو بکر کی خلافت کا مشہور قصہ ہے. لیکن اس اختلاف کے بعد جب یہ اختلاف ختم ہوا تو حضرت ابو بکر پہ سب کا اتفاق ہو گیا کہ خلیفہ ابو بکر ہی ہیں. نمبر دو، جنہوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ دینے سے انکار کیا، اس پر بھی صحابہ کرام کا اختلاف تھا کہ کیا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحیح کر رہے ہیں ان کے ساتھ جنگ کر کے یا صحیح نہیں کر رہے. بلکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مشہور ہے کہ ان سے جنگ نہ کی جائے، قتل نہ کیا جائے. یہ بھی اختلاف تھا، لیکن جب حق بات واضح ہوئی تو سب کا اتفاق حضرت ابو بکر کے ساتھ ہی تھا۔ اسی طریقے سے مسئلہ فدق جو ہوا اور وراثت کا مسئلہ جو ہوا، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت بکر کے درمیان میں جو اختلاف ہوا، تو حق بات جاننے کے بعد حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہم نے بھی اس بات کا اقرار کر دیا اور اس اختلاف سے وہ ہٹ گئے۔ لیکن اس طریقے سے دوسرے مسائل میں بھی صحابہ کرام کا اختلاف ہوا، اور لیکن یہ یاد رکھیں کہ ابھی تک عقیدے کے مسئلے میں اختلاف نہیں ہوا۔ جو بھی اختلاف ہو رہا ہے، امامت کا مسئلہ ہے، وراثت کا مسئلہ ہے، عقیدے کے بات بالکل نہیں ابھی تک ہوئی۔ عقیدے کا اختلاف ہمیں کہیں نظر نہیں آیا جب تک، ابھی تک جو میں نے بات کی ہے عقیدے کا اختلاف اس میں کہیں نہیں ہے۔ لیکن صحابہ کرام کا جو اختلاف ہوا اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجوہات جو ان کے زمانے میں موجود تھیں وہ میں مختصرا بیان کرتا ہوں، کیونکہ جو صحابہ کرام کے پاس علم تھا انہوں نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لیا۔ تو یہ بات سمجھ لیں، یہ محال ہے کہ ہر صحابی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب احادیث آئیں، یہ نہیں ہو سکتا، عقل بھی اسے نہیں مان سکتی۔ کیونکہ ایک شخص کی زندگی آپ دیکھتے ہیں، جتنے لوگ بیٹھے میرے بات سن رہے ہیں، جو موجود ہیں میرے بات نہیں سن رہے، تو ان کو پتہ نہیں میں نے کیا کہا۔ اسی طریقے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی بات کرتے یا ان کا کوئی فعل عمل ہوتا یا کسی مسئلے پہ اقرار کرتے تو سب صحابہ موجود نہیں ہوتے تھے، تو اسی کی بنیاد پر ان کے علم میں تفاوت ہوا۔ کچھ صحابہ کو زیادہ علم تھا، کچھ کے پاس کم علم تھا، لیکن جتنا بھی علم تھا اس پر انہیں عبور تھا۔ آج کی طرح نہیں، علم ادھر سے بھی ادھر سے بھی لیا، فہم نہیں سمجھ نہیں لیکن علم جمع ہو رہا ہے، یہ بات نہیں تھی۔ جتنا علم تھا اس میں پختگی تھی اور صحیح طریقے سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو جب صحابہ کرام کو پورا علم نہیں تھا، یعنی مجموعہ احادیث کا پورا علم نہیں تھا اور میں یہ تفاوت پایا گیا، تو یہ ظاہر بات ہے کہ ان میں اختلاف بھی ہوا۔ صحابہ کرام کے دور میں اختلاف کی وجوہات، نمبر ایک، نص موجود ہے یعنی حدیث موجود ہے، اس پر اختلاف ہوا، اس کی کیا وجوہات ہیں۔ اور دوسری قسم ہے کہ نص موجود نہیں یعنی قرآن کی آیت یا حدیث موجود نہیں ہے، اس پر اختلاف ہوا، اور دونوں مسائل مختلف ہیں۔ شروع کرتے ہیں، اگر دلیل موجود ہے تو صحابہ نے اس کے خلاف کیوں عمل کیا۔ نمبر ایک، کہ حدیث ملی ہی نہیں، ایک صحابی کو حدیث نہیں ملی تو اس پہ عمل کیسے کرے گا وہ؟ یہ ظاہر بات ہے وہ اس پہ عمل نہیں کرے گا۔ اس کی مثال میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ایک دفعہ کسی صحابہ سے بات کر رہے تھے، حضرت ابو موسیٰ اشعری آئے اور انہوں نے اجازت مانگی، ایک دفعہ، دوسری دفعہ، تیسری دفعہ، حضرت عمر نے دیکھا حضرت ابو موسیٰ سامنے کھڑے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد وہ غائب ہو گئے، چلے گئے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ انہیں بلاتے ہیں اور یہ فرمایا، مجھے ابھی وجہ بتاؤ، نہ تو میں تمہیں ابھی سمجھاتا ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے آئے اور پھر واپس چل کے مجھ سے بات نہیں کی۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ اجازت تین دفعہ لی جائے، اگر کوئی اجازت دے دے تو چلے جائے، اور اجازت نہ دے تو آپ اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جائیں۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ عنہ نے یہ فرمایا کہ آپ کی اس بات کوئی تصدیق کرنے والا ہے؟ لیکن صحابی کے بعد میں کوئی شک ہے؟ لیکن کیونکہ یہ دین کی بنیاد بن رہی ہے، حضرت عمر کو شک نہیں تھا کہ یہ جھوٹے ہیں، لیکن کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ بعد میں لوگ آئیں گے اور یہ علم دین کا حصہ ہو رہا ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت محفوظ ہو رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ذکر کا کیا مطلب ہے، کیا خیال ہے؟ اکثر ساتھی کہتے ہیں قرآن، قرآن نہیں ہے، صرف قرآن اور صحیح حدیث محفوظ ہو رہی ہے، اور اللہ تعالی کی حکمت سے صحابہ کرام کے دور میں ہی اللہ تعالیٰ نے حدیث کو محفوظ کرنے کا ایک طریقہ بیان کیا, اور صحابہ کرام کے دل میں یہ بات ڈال دی اللہ تعالیٰ نے کہ جب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہو تو اس کی پختگی معلوم کرنا ضروری ہے. چنانچہ ابو موسیٰ اشعری گواہ لے کے آتے ہیں صحابہ کرام میں سے جس نے یہ حدیث سنی تو عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ نے اس کے قول کی تصدیق کی. عمر بن الخطاب آپ جانتے ہیں کون ہیں, انہیں یہ علم نہیں تھا کہ اجازت 3 دفعہ مانگی جاتی ہے. دوسری وجہ کہ صحابی کے پاس حدیث آئے لیکن وہ بھول جائیں. حدیث آئی ہے, سمجھ بھی لی ہے, لیکن انسان ہے, بشر ہے, بھول گئے. اور اس کی مثال میں یہ جو میں نے بات بیان کی استئذان کی اجازت کی, یہ متفق علیہ روایت ہے, صحیح بخاری مسلم میں ہے. اور ابھی جو بھولنے والی روایت ہے یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے, بہت لمبا قصہ ہے. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہم اجمعین ایک دفعہ دونوں کو جنابت ہوئی, اور جب جنابت ہوئی اب انہیں پتہ نہیں کیا کرنا چاہیے. حضرت عمار نے رضی اللہ عنہ مٹی کے اوپر لیٹ گئے اور پورے جسم پر انہیں مٹی ڈال دی. وہ سمجھتے تھے, قیاس کیا کہ تیمم وضو کے لیے ہوتا ہے اور غسل کرنے کا جو طریقہ ہے تیمم کا وہ یہ ہے. تو اس طریقے سے انہوں نے کیا اور دونوں گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ یا رسول اللہ ہم نے ایسا کیا. تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ انہوں نے اختیار کیا اس کا رد کرتے ہوئے بڑے پیارے انداز سے یہ فرمایا کہ آپ کے لیے کافی تھا کہ آپ تیمم کر لیتے. تو تیمم دونوں کے لیے ہے, حضرت اصغر ہو یا اکبر ہو تیمم دونوں کے لیے ہے. لیکن حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ یہ حدیث بھول گئے. عمر بن یاسر کو یاد تھی, عمر بن خطاب بھول گئے. اب حضرت عمر کے زمانے میں یہ مسئلہ آیا کہ تیمم کرنا چاہیے, حضرت اکبر میں حضرت عمر نے انکار کر دیا, تیمم جائز نہیں آپ کے لیے, یا غسل کرو, تیمم نہیں, تیمم حضرت اصغر کے لیے ہے. عمار بن یاسر نے ان کو یاد دلایا کہ ایسا مسئلہ ہوا, ان کو پھر بھی یاد نہ آیا, اور اسی طریقے پر حضرت عمر نے عمل کیا. تیسری وجہ کہ حدیث کو نص موجود ہے لیکن اس کے خلاف عمل کیا, کہ جس نے حدیث نقل کی اس کو ضعیف سمجھا گیا یا قابل اعتبار ناقابل اعتبار سمجھا گیا. اور اس کی مثال بھی صحیح مسلم میں حضرت عمر بن خطاب, میں نے صرف حضرت عمر بن خطاب کے اس لیے یہ چوز کیا ہے, باقی بھی مختلف ہیں تاکہ آسانی ہو جائے کہ ایک ہی صحابی کی بات ہو رہی ہے اور تینوں مسائل میں ایک ہی صحابی کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ دوسرے صحابہ بھی ہیں اس کی بات میں نہیں, کہ کوئی بات بھی لمبی نہ ہو جائے. ایک حدیث ہے فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہا, اس عورت کا نفقہ خرچ اور پیسہ جسے مکمل طلاق ہو جائے کس کے اوپر ہے؟ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں تستحق النفقة والسکنہ, کہ جو متعلق عورت ہے وہ اس کا پورا خرچ اس کے خاوند پر ہے عدت میں. اور حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہ جو روایت بیان کرتی ہے وہ اس کے خلاف ہے, حدیث انہوں نے بیان کی. یعنی حضرت عمر سے جب کہا گیا کہ آپ یہ مسئلہ کیوں سے بیان کر رہے ہیں, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں صحیح مسلم میں ہے, وہ فرماتے ہیں لعنتك كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقول امرأة لا ندري لعلها حفظت أو نسيت. ہم قرآن مجید اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ نہیں سکتے ایک عورت کے قول کی وجہ سے, ہمیں پتہ نہیں, ہو سکتا ہے کہ واقعی اس نے اچھی طرح, اس کا حافظہ اچھا تھا اور اس نے اچھی طرح اس بات کو محفوظ کر لیا یا وہ بھول گئی, تو انہوں نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا. حضرت عمر بن خطاب نے اس حدیث پر عمل نہیں کیا. اب دوسری وجہ ہے, یہ پہلی تین وجوہات جو ہیں, کیا یہ سنت جو حدیث جو ہے یہ ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی, اس پہ اختلاف تھا, یہ تین میں نے مثالیں بیان کی. اب دوسری جو وجہ ہے سنت کو یا حدیث کو ترک کرنے کی یا قرآن کی آیت کے خلاف عمل کرنے کی, وہ سمجھ میں کہ الفاظ جو استعمال ہوئے قرآن مجید میں یا صحیح حدیث میں اس کو سمجھنے میں جو اختلاف و صحابہ کرام کے, زمانے میں. نمبر ایک, ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی ہونا. قرآن مجید میں ایک لفظ استعمال ہوا یا حدیث میں ایک لفظ ہوا لیکن اس کا ایک سے زیادہ معنی ہے, اور کسی حدیث نے ایک معنی کو متعین نہیں کیا تو اس میں اختلاف ہو. اس کی مثال میں دیکھیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے, والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء, اور متعلقہ عورتیں عدت میں انتظار کریں گی, بیٹھیں گی. ثلاثة قروء, تین قر کا لفظ استعمال ہوا. اب تین قر کیا ہے؟ عربی زبان میں قر لفظ جو ہے اس کے دو معنی ہیں, حیض کو بھی کہتے ہیں اور طہر کو بھی کہتے ہیں. دیکھیں حیض اور طہر دونوں تضاد ہیں, مختلف معنی ہیں, لیکن دونوں کا جو لفظ استعمال ہوتا ہے قر استعمال ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں قر مطلب ہے حیض. حضرت زید بن ثابت سے ثابت ہے, وہ یہ فرماتے ہیں کہ قر مطلب ہے طہر, جب عورت پاک ہو جائے. تو اس مسئلے کے اختلاف میں کوئی بنیادی اختلاف, مطلب فقہ کے مسائل میں کوئی اختلاف ہو سکتا ہے؟ ہوتا کہ نہیں؟ ہاں, اس قر کے اس اختلاف میں کہ حیض کا مطلب ہے یا طہر اس کا مطلب ہے, شریعت کے مسئلہ ہے یہ کہ عورت عدت میں ہے, اس کی عدت کب ختم ہوگی؟ جب پاک ہوگی یا جب ناپاک ہوگی؟ جب ہاں جب پاک ہوگی. وہ تو ٹھیک ہے, دونوں صحابہ کا قول ہے, لیکن اس میں میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس میں فرق کیا ہے, فرق ہے کہ نہیں ہے, کیا ہے؟ نہیں مانے نہیں, حقیقت میں کوئی فرق ہے؟ حیض اور پاک میں فرق جانتے ہیں آپ؟ سات دن لگتے ہیں تقریباً, سات دن سات دن سات دن, کتنی ہوئے؟ 21 دن کا فرق ہے عدت کا, فرق تو ہے. بس سمجھ آئی کہ نہیں؟ کہ پاک ہونے میں اور ناپاک ہونے میں یہ فرق ہے. جس نے کہا طہر ہے تو اس کی عدت کم ہو جائے, جس نے کہا حیض ہے تو اس کی عدت زیادہ ہو جاتی ہے. بہرحال اس کی دوسری اختلاف کی وجہ کہ نص کے ظاہر ہونے میں, اس کے مفہوم میں اختلاف, کہ نص موجود ہے اور نص کا ایک ظاہر معنی ہے. کچھ لوگوں نے اس نص کا ظاہر معنی لیا اور کچھ لوگوں نے اس کے مفہوم کو لیا ہے. اس کی مثال میں دیکھیں, مشرکات اہل کتاب, کیا اس کے ساتھ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ ان کے ساتھ ہو سکتی ہے شادی؟ نہیں ہو سکتی. ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. آپ کا بھی اختلاف ہے, اس زمانے میں بھی اختلاف تھا. کچھ لوگوں نے کہا ہوتی ہے, کچھ لوگوں نے کہا نہیں ہوتی. اب دیکھیں اختلاف کی وجہ دیکھیں آپ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, عام لفظ ہے, ظاہر ہے کہ مشرک عورتوں سے شادی نہیں کرنی, نکاح نہیں کرنا. اس میں نکاح شامل ہے کہ نہیں؟ مشرک ہے کہ نہیں؟ مشرک ہے. اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ, ان کے لیے آپ کو نکاح کرنا چاہیے. تو کچھ صحابہ نے پہلی آیت کو لیا لَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ, کہ یہ عام ہے اور یہود و نصارہ بھی, یہ بھی مشرک ہیں, تو اسے شادی کرنا جائز نہیں. اور کچھ نے دوسری آیت پہ عمل کرتے ہوئے اسے جائز قرار دیا. اور اس میں عام اور خاص کا فرق سمجھنا, کچھ لوگوں نے عام پہ عمل کیا, خاص پہ, کچھ مطلق پہ عمل کیا, کچھ مقید پہ. تو میں اس بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ علمی باتیں ہیں زیادہ, کیونکہ بات بہت لمبی ہو جائے گی. اس کی چوتھی وجہ ہے کہ نص موجود ہے, اس کی بات یہ ہو رہی ہے کہ نص موجود ہے, صحابہ کرام سے کیوں اس کے خلاف عمل ہوا؟ کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو مثالیں بیان کرتا ہوں میں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کرتے تو تحصیب کرتے, تحصیب جانتے ہیں کہ منیٰ سے جاتے وقت, نکلتے وقت وہ ایک خاص جگہ پر وہاں پہ بیٹھتے, اب فہمے. کچھ صحابہ نے یہ سمجھا ہے کہ یہ سنت ہے, یہ سے کرنا چاہیے, اور کچھ صحابہ نے یہ سمجھا ہے کہ صرف تھکاوٹ کی وجہ سے وہ وہاں پہ بیٹھ گئے, یہ حج کا حصہ نہیں ہے. کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خذ عنی مناسککم کہ مجھ سے حج کے طریقہ سیکھ لو. تو کچھ صحابہ کرام نے جیسے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بری عمل بھی اس کی بھی اقتدا کرتے, اس کو بھی نہ چھوڑتے. اور صحابہ کرام نے اس کے مخالفت بھی کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل ایک تو فطری عمل بھی ہوتا ہے, یہ الگ بات ہے کہ اچھی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے ہر عمل میں, لیکن لوگوں کو یہ بات بیان کی جائے کہ یہ ضروری ہے تم لوگوں کے لیے, یہ بات درست نہیں ہے. کچھ عمل ایسے ہوتے ہیں جو فطری طور پہ ہوتے ہیں. اس کی دوسری مثال, ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے تھے, ایک یہودی کا جنازہ سامنے سے گزرا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, صحابہ کرام بھی کھڑے ہو گئے. اب بعد میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کا اختلاف ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیوں کھڑے ہوئے. اب دیکھیں کچھ لوگوں نے کہا کہ موت کی وجہ سے ایک انسان مرا ہے اور موت اتنی شدید ہوتی ہے کہ اس شدت کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں رحم آیا, وہ کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں نے کہا نہیں, بلکہ کیونکہ فرشتے آتے ہیں روح قبض کرنے کے لیے اور اس کی روح کو لے کے جاتے ہیں تو ان کی تعظیم کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے. کچھ لوگوں نے یہ وجہ نہیں ہے, بلکہ وجہ یہ ہے کیونکہ وہ یہودی تھا, مشرک تھا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ گوارا نہیں تھا کہ ان کے سر کے اوپر سے یہ لاش گزرے تو وہ کھڑے ہو گئے. اب وجہ سب کا اختلاف ہوا. اب یہ مسئلہ ہوا کہ جب جنازہ گزرے چاہے مسلم ہو یا مسلمان نہ ہو, کھڑے ہونا چاہیے کہ نہیں, تو یہ اختلاف ہوا. کچھ لوگوں نے کہا نہیں کھڑا ہونا چاہیے, یہ وجہ تھی. کچھ لوگوں نے کہا کھڑے ہونا چاہیے. اور جو دوسری قسم جس میں نص نہیں ہے, حدیث موجود نہیں ہے, یہ بھی اختلاف ہوا ہے صحابہ کرام کے درمیان میں, اور یہ بھی ایک بہت لمبی لسٹ ہے, میں اسے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے. مثال کے طور پر میراث کے مسائل میں کہ جب دادا کے ساتھ بھائی بھی ہوں تو میراث کتنا دینا چاہیے ورثے میں, اور بیت المال میں جو حصہ ملتا ہے لوگوں کو برابر ہونا چاہیے یا اس میں کچھ لوگوں کو زیادہ بھی دینا چاہیے کہ نہیں دینا چاہیے, بلکہ یہ اختلاف حضرت ابو بکر عمر کے درمیان میں بھی تھا. ایک سمجھتا تھا کہ برابری ہونی چاہیے سب کی, اور ایک سمجھتا نہیں, جو جتنا زیادہ محنت کرتے اس کو اتنا اس کا پھل ملنا چاہیے, تو بیت المال سے مختلف اس طریقے سے دیتے تھے. ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام میں یہ اختلاف اور وجوہات بہت زیادہ ہیں, میں نے صرف یہ صحابہ کرام کے دور میں جو وجہ تھی وہ بیان کی ہے, باقی جو اختلاف آج موجود ہے اس کی بہت ساری وجوہات وہ بعد میں بیان کریں گے. صحابہ کرام کے بعد اختلاف کیسے ہوا اور کیوں ہوا, ہم نے دیکھا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے پاس جو علم تھا شریعت کا سب کا برابر نہیں تھا, کسی کے پاس زیادہ تھا کسی کے پاس کم تھا. اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ راوی کون ہے, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کتنی سالوں میں یہ حدیثیں انہوں نے یاد کی بتائے, 3 سالوں میں. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے پہلے مرد میں جو مسلمان ہوئے, اور ساری زندگی انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزاری, ان کا احادیث کا مجموعہ بہت کم ہے ان کی نسبت, تو علم برابر نہیں ہے سب کا. اور اصحاب الصفہ میں سے ابو ہریرہ بھی شامل ہیں, اور اس علم کو حاصل کرنے کے لیے انہوں نے اپنا گھر چھوڑ دیا, اپنی دنیا بھی چھوڑ دی. ایک دفعہ بے ہوش ہو گئے, لوگ سمجھتے مرغی کا دورہ پڑ گیا, وہ بھوک اور پیاس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی, رسول اللہ دعا کیجئے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کی خاص, وہ فرماتے کہ اس دعا کے بعد مجھے ایک حدیث بھی نہیں بھولا. تو یہ تفاوت موجود تھا صحابہ کرام کے بیچ میں, اور ایک کے پاس وہ علم تھا جو دوسرے کے پاس نہیں تھا. اور صحابہ کرام جیسے آپ جانتے ہیں وہ اس دین کو پھیلانے کے لیے پورے زمین پر انہوں نے سفر کیا اور بکھر گئے, اور مختلف جگہوں پر وہ چلے گئے اس شریعت کو لے کے. اور یہ بات بنیادی یاد رکھنا, یہ بات آگے بھی فائدہ مند ہوگی انشاءاللہ, کہ ہر صحابی کا علم جو ان کے پاس موجود دوسرے کے پاس نہیں, وہ بنیادی علم جو شریعت کا علم ہے, توحید اور ایمان اور عقیدہ کا علم کی بات نہیں کر رہا میں, اس کے سب کا اتفاق ہے, لیکن جو باقی امور ہیں اس میں صحابہ کرام کا مختلف اور تفاوت تھا. اور ہم نے دیکھا کہ جو صحابی جس جگہ پہ جاتے وہاں کے لوگ جو تابعین تھے ان سے علم حاصل کرتے اور ان سے متاثر ہوتے اور انہی کے منہج پر چلتے. چنانچہ جو مکی تھے وہ متاثر ہوئے حضرت عبداللہ بن عباس سے, جو مدینہ میں تھے وہ متاثر ہوئے عبداللہ بن عمر کے فتاوی سے, ان کے علم تھے جو ان کے پاس علم تھا, اور جو کوفی تھے وہ عبداللہ بن مسعود کے علم سے متاثر ہوئے. اور اس طریقے سے تابعین کے پاس ایک علم آ گیا, قرآن حدیث اور اس صحابی کا جو علم ہے جو منہج ہے وہ ان کے پاس آ گیا, اور اسی پر وہ عمل کرتے رہے. اور سفر جب سفر کر کے جاتے دوسری جگہ پر, جب انہیں حق بات دلیل کے ساتھ مل جاتی تو اپنے قول کو چھوڑ دیتے. وہ اس وقت تعصب نہیں تھا. اور اس طریقے سے کچھ ایسے مسائل پیش آتے, نئے مسائل جو انہیں قرآن مجید میں نہ ملتا, صحیح حدیث میں نہ ملتا, اس صحابی کے عمل میں بھی نہ ملتا, تو وہ اس پہ اجتہاد کرتے, وہ اجتہاد کر کے وہ لوگوں کو بیان کرتے. تو ان کے جو شاگرد ہیں تابعین کے, جو تبع تابعین ہیں, ان کے پاس ایک اور اضافہ ہو گیا, قرآن موجود ہے, حدیث موجود ہے, اس جگہ کے صحابی کا علم موجود ہے, ان کے فتاوی موجود ہیں. اس تابعی جس نے یہ فتویٰ بیان کیا جو قرآن مجید حدیث میں نہیں ہے, صحابی کا قول میں نہیں ہے, تو اس تابعی کا اجتہاد بھی اس تبع تابعی کے پاس آ گیا اور ایک منہج اس طریقے سے بنتا گیا. اور اب دیکھیں تابعین میں سے مدینہ میں سعید بن مسیب رحمہ اللہ مشہور ہوئے, اور مکہ میں عطا بن ابی رباح, اور یمن میں طاووس, اور بصرہ میں حسن بصری, اور کوفہ میں ابراہیم نخعی اور شعبی, اور شام میں مکحول. یہ سب ائمہ جو صحابی وہاں پر رہتے تھے اور جو علم ان کے پاس تھا اس طریقے سے انہیں علم اخذ کیا. اور اس کے بعد میں آنے والے, اور یہ صحابہ بھی یاد رکھیں, یہ تابعین آئے جب دو قول ہوتے صحابیوں کے اجتہاد میں, سمجھ میں دلیل نہ ہو اس صحابی نے, اب حضرت عبداللہ مسعود نے اجتہاد کیا, حضرت عبداللہ بن عمر نے بھی اجتہاد کیا, اب کوفہ والے جو لوگ تھے تابعین تھے وہ زیادہ ترجیح دیتے حضرت عبداللہ بن مسعود کے قول کو, اور جو مدینے والے تھے وہ ترجیح دیتے حضرت عبداللہ بن عمر کے قول کو. یہ ان مسائل جس میں واضح حدیث بیان نہ کی جائے. اور اسی طریقے سے یہ بڑھتا گیا, اور بعد میں آنے والوں نے جو تبع تابعین سے علم حاصل کیا ان کے پاس ایک مجموعہ تھا, انہوں نے اس مجموعے سے وہ علم اخذ کیا, ان میں سے ابو حنیفہ اور سفیان ثوری اور ابن ابی لیلہ کوفہ میں, ابن جریج مکہ, اور مالک امام مالک مدینہ میں, اور سیوار بصرہ میں, اور اوزائی شام میں, اور لیث بن سعد مصر میں. ان سب کے پاس وہ علم تھا جو دوسرے کے پاس نہیں تھا. تو اس طریقے سے ان لوگوں کے پاس یہ علم آیا, اور ان کے بعد میں آنے والوں نے جو ان لوگوں سے علم اخذ کیا وہ آئے, اور اجتہاد کے مسائل میں جو علم موجود نہیں تھا ان ائمہ کے پاس, خود اجتہاد کیا, اور اس طریقے سے ایک خاص شرعی مسائل انہوں نے جمع کیے جو دوسرے کے پاس نہیں تھے, اور جس میں ظاہرا اختلاف بھی موجود ہوتا تھا. اور بعد میں آنے والوں میں امام احمد بن حنبل, امام ادریس شافعی رحمتہ اللہ علیہ, وہ بھی اسی طریقے سے انہوں نے علم اخذ کیا, اور اس طریقے سے ایک خاص منہج بنتا گیا, اور اس جگہ کے لوگ ان سے متاثر ہونے لگے. دیکھیں تابعین صحابہ سے متاثر ہوئے, تبع تابعین تابعی سے متاثر ہوئے, ان کے بعد آنے والے اپنے استادوں سے متاثر ہوئے, اور ایک خاص منہج بنتا گیا سب کا. اور اجتہاد یاد رکھے جاری تھا. کیوں؟ کیونکہ فتوحات آپ جانتے ہیں مشرق سے مغرب تک پہنچ چکی تھی, اور لوگ نئے مسلمان ہوئے, اور عجم جب آئے ان کے اپنے مسائل بھی نئے نئے تھے, ان کا رہن سہن کا طریقہ مختلف تھا, ان کے مسائل بالکل جدید تھے جو ان ائمہ کے پاس نہیں تھا ان کا علم, تو انہیں اجتہاد کرنا پڑا ان مسائل میں جس میں دلیل نہیں تھی. تو اب ایک مجموعہ بن گیا, قرآن مجید کی آیت, صحیح حدیث, ضعیف حدیث, کیونکہ کچھ لوگ منافقین بھی تھے جو حدیثیں گھڑتے تھے اور اس دین کو توڑنا چاہتے تھے, ان کی باتیں بھی موجود تھی. جس مسائل میں حدیث نہیں ملتی اجتہاد بھی موجود تھا, اور یہ اجتہاد درجات پہ تھا, تابعین کا اجتہاد, صحابہ کا اجتہاد, تابعین کا اجتہاد, تبع تابعین کا اجتہاد, فقہا کا اجتہاد. تو ہر جگہ پر ایک خاص علم اور فقہ بن گئی. کوفہ میں الگ علم تھا, مدینہ میں الگ تھا, شام میں, مصر میں اس طریقے سے الگ الگ علم اس طریقے سے موجود تھا. اور اس میں یاد رکھیں, اس کے بعد میں آنے والے جو ہیں یا اس زمانے میں جو ان کے شاگرد ہیں انہوں نے صرف چند اماموں کی جو شاگرد ہیں چند اماموں کے قول کو اخذ کیا اور اس پہ محنت کی. آج ہم جانتے ہیں کہ امام چار ہیں, یہ جانتے ہیں نا سب, وہ یہی چار مذہب مشہور ہیں, حنفی مذہب, مالکی مذہب, شافعی مذہب اور حنبلی مذہب. اور یہ امام صرف چار نہیں, یاد رکھیں امام تو انگنت ہیں. اس زمانے میں جو امام موجود تھے, جتنی بھی تابعین اور تبع تابعین موجود تھے, وہ سب امام تھے. کیوں؟ خیر القرون میں رہتے تھے, وہ سب عالم تھے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صرف چار کا علم کیوں؟ یہ ہوتے ہیں شاگردوں کی محنت, یہ شاگردوں کی محنت ہے. امام ابو حنیفہ کے شاگردوں نے ان کا علم جو ان کے پاس موجود تھا اس کو حاصل کیا, اس کی حفاظت کی اور اسی کو آگے پہنچایا, اس پر محنت کی. ایسے امام سفیان ثوری کو دیکھیں, ان کے پاس بھی علم تھا اور مشہور محدث اور امام ہیں. ان کی فقہ موجود ہے آج؟ نہیں موجود. کیوں؟ ان کے شاگردوں نے وہ محنت نہیں کی جو امام کے شاگردوں نے محنت کی. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے, یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اسی طریقے سے امام مالک, امام احمد بن حنبل, امام شافعی, بلکہ امام شافعی کا قول دیکھیں آپ, امام شافعی شاگرد ہیں امام مالک کے اور امام لیث بن سعد کے. لیث بن سعد مشہور محدث ہیں اور مصر میں مشہور ہوئے. امام شافعی دونوں کے شاگرد ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں نے علم حاصل کیا امام مالک سے اور امام لیث بن سعد سے بھی, لیکن امام لیث بن سعد امام مالک سے بہتر ہیں علم کے لحاظ سے. لیکن لیث بن سعد کی فقہ موجود ہے آج, امام شافعی خود گواہی دے رہے ہیں, اور جو شاگرد ہے وہ اپنے استاد کو بہتر سمجھتا ہے کہ کس کے پاس زیادہ علم ہے. لیکن اس طریقے سے یہ چار امام جو ہے ان کی پختگی اس طریقے سے آئی شریعت میں اور فقہ میں, اور یہ چار امام بنے. لیکن یاد رکھیں تعصب نہیں تھا, جو اختلاف موجود تھا اس زمانے میں آپ جانتے ہیں دو مدرسے تھے, ایک اہل الحدیث اہل الاثر اور دوسرا اہل الرأی جو قیاس کو اور عقل کو زیادہ استعمال کرتے تھے. ان میں آپس میں اختلاف تھا, اور اس اختلاف کی بنیاد جو تھی وہ یہ تھی کہ حدیث پر 100% عمل کیوں نہیں ہوتا. اور چاروں میں سے تین امام ایک طرف ہیں اور ایک طرف ہیں. امام ابو حنیفہ اہل الرأی میں سے ہیں, اور امام مالک, امام شافعی, امام احمد بن حنبل اہل الاثر میں سے, الحدیث میں سے ہیں. لیکن یاد رکھیں, کیا ان اماموں نے امام ابو حنیفہ کو اہل سنت اور جماعت سے خارج کر دیا؟ کیا سمجھتے ہیں خارج کیا کسی نے؟ دو گروہ تھے, اہل سنت اور جماعت اور اہل بدع اور خرافات. تیسرا گروہ تھا کوئی؟ صرف دو تھے. اہل سنت اور جماعت میں اہل الرائی بھی تھے اور اہل الاثر بھی تھے, دونوں تھے. بلکہ اس زمانے میں اس اختلاف کی بنیاد جو موجود تھی کہ اہل الاثر روایت الحدیث سند کا علم حاصل کرنا اور اس پہ اچھی طرح, تاکہ دیکھیں شریعت کا ایک حصہ حدیث محفوظ ہو رہا ہے, تو اس پہ زیادہ انہوں نے عمل کیا. امام ابو حنیفہ کیا سمجھتے ہیں حدیث پہ عمل نہیں کرتے تھے؟ عمل کرتے تھے, لیکن حدیث کے ظاہر اور معنی کو سمجھنا اور اپنی رائے اور قیاس, صحابہ کرام کے اقوال, اور امام ابو حنیفہ کیونکہ محدث نہیں تھے حدیث میں وہ ضعیف ہیں. لیکن یہ مطلب نہیں کہ وہ اہل سنت اور جماعت سے وہ خارج ہیں, کیونکہ محدث نہیں تھے تو حدیث کا علم انہیں کم تھا. لیکن مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آج امام ابو حنیفہ ہمارے علماء کے نزدیک, میں جب ہمارے علماء کہتا ہوں تو سمجھ لینا انڈیا اور پاکستان میں جو ہمارا منہج ہے, ایک منہج ہمارے انڈیا اور پاکستان میں موجود ہے اہل حدیث کا منہج, اور ایک منہج جو میں نے یہاں پایا سعودی عرب میں آ کے, یہاں کے علماء کا منہج, شیخ بن باز, شیخ بن عثیمین, علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ اجمعین, ان کا ایک منہج ہے. اور آج کے درس کی وجہ بھی یہی ہے, جو اختلاف آج امت میں موجود ہے, یہ اختلاف کیوں موجود ہے اور کس مسائل پہ اختلاف ہے ہمارا؟ تو امام ابو حنیفہ کے بارے میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں, مجھے تعجب ہوتا ہے کہ ہمارے علماء نے کیسے استعمال کیے. خارجی ہے, کذاب ہے, جہمی ہے, کفر اور شرک پر پہنچا دیا ہے. میرے پاس لکھا ہوا مواد موجود ہے. ایسی کتابیں میں نے پڑھی ہیں, ہمارے علماء کی لکھی ہوئی انڈیا سے چھپی ہوئی ہیں اور پاکستان سے بھی کچھ کتابیں چھپی ہیں, اس طریقے کے الفاظ موجود ہیں. اور علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ, علامہ البانی کا ایک روا الغلیل میں ان کا ایک قول بڑا پیارا میں نے دیکھا ہے, وہ سب محدثین کی بات لے کے آئے. امام احمد بن حنبل نے ضعیف قرار دیا امام ابو حنیفہ کو حدیث کے معاملے میں, امام نسائی نے ضعیف قرار دیا, اور اسی طریقے سے عبداللہ بن مبارک محدث ہیں, انہوں بھی پہلے حدیث لیتے تھے پھر ترک کر دیا, اور یہ فرمایا کہ ان کا حافظہ کمزور تھا. سب محدثین کے بعد بیان کرنے کے بعد انہوں نے فرمایا کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس جرح کرنے کے بعد امام ابو حنیفہ امام نہیں ہے, یہ بات درست نہیں ہے. انصاف کی بات یہ ہے کہ وہ حدیث کے معاملے میں ضعیف ہیں لیکن اس کی امامت پر جرح نہیں ہوتی. یہ جرح جو کی گئی ہے, ایک شخص کا حافظہ کمزور ہے, اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کا حافظہ کمزور ہے, تو وہ کیا کرے؟ اس لیے محدثین نے دیکھیں اس مسئلے کو سمجھا ہے اور انصاف کیا ہے. کچھ ایسے محدث گزرے ہیں جن کا حافظہ قوی ہے لیکن وہ عدل نہیں ہے, ثقہ نہیں ہے, اور کچھ ایسے محدثین گزرے ہیں جو خود ثقہ ہیں عدل ہیں لیکن حافظہ کمزور ہے. اس کی مثال امام ابو حنیفہ کی ہے, اور عاصم بن ابی النجود جو بہترین قرآن کی قرأت کرنے والے ہیں, آج مصحف عثمان جو موجود ہے وہ ان کے قرأت کرنے والے کی سند میں یہ عالم بھی موجود ہے, لیکن ان کا حافظہ کمزور تھا. تو محدثین کے نزدیک اگر عاصم بن ابی النجود کسی روایت میں آ جائیں تو وہ روایت ضعیف ہو جاتی ہے. اس دور کے بعد جو چوتھا دور اور سب سے مشکل دور گزرے امت پر, وہ ہے تقلید, اندھی تقلید کا دور. اس کے بعد آنے والے شاگرد جو ہیں انہیں ایک منہج کو دیکھا, اب وہ انہوں نے اجتہاد کا دروازہ بند کر دیا. جو علم ان کے پاس موجود تھا فقہا کا کوفہ میں, انہوں نے جو علم حاصل کیا امام ابو حنیفہ کا جو ایک منہج تھا اسی پہ انہوں نے اسی کو پختہ کیا, اور جو بھی انہوں نے اپنے مدارس بنائے اس کے بعد وہ علم انہوں نے اس مدارس میں شاگردوں کو تو علم دیا, تو وہ صرف اور صرف اس فقہ کے بارے میں علم تھا جو ان کے پاس موجود تھا, کہ حنفی مدرسہ بن گیا, شافعی مدرسہ ہے, اور آہستہ آہستہ تعصب ہوتا گیا اور جمود ہوتا گیا. سن 400 ہجری سے یہ شروع ہوا اور یہ آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ یہ تعصب موجود ہے, اور امت میں ایک ایسا گروہ آ گیا جو اندھی تقلید کرتا ہے. اور یاد رکھیں کہ ہماری جنگ تقلید کے خلاف ہے. کیا خیال ہے آپ لوگوں کا؟ ہے سب ماشاء اللہ تبارک اللہ. ہماری جنگ تقلید کے خلاف نہیں ہے, ہماری اندھی تقلید کے خلاف ہے, یاد رکھنا. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ تقلید میں اور اندھی تقلید میں فرق ہے. میں اپنی بات میں بیان کرتا ہوں, آپ کہیں گے یہ کہاں سے نئی بات لے کے آیا ہے. ہم تو بچپن سے ہی سنتے ہیں کہ تقلید تقلید کو لے کے چلتے ہیں اور اسی کے خلاف ہم بات کرتے ہیں. شیخ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک شخص سوال کرتے ہیں, کیسٹ موجود ہے, وہ کہتے ہیں کہ امام صاحب یہ مجھے بتائیں, کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لوگوں کے دو درجے ہیں اسلام میں, یا تو مجتہد ہے یا مقلد ہے, آپ کا کیا خیال ہے؟ اور یہ کس کا قول ہے؟ احناف کا قول ہے کہ یا تو مجتہد ہو یا مقلد ہو, بیچ میں کوئی درجہ نہیں ہے. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ بڑے پیارے انداز سے بیان کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں لوگوں کی تین درجات ہیں, نمبر ایک مجتہد, نمبر دو جزاک اللہ خیر متبع, اور نمبر تین مقلد. دلیل بیان کرتے ہیں, ارشاد باری تعالیٰ ہے, قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره, یہ آیت سب پڑھتے ہیں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہہ دیجئے یہ میرا راستہ ہے, میں اللہ تعالی کی طرف بلاتا ہوں. علی بصیرہ, بصیرہ علم یقین اور حکمت, ان چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے, یقین علم اور حکمت, اسے بصیرہ کہتے ہیں. علماء نے اس طریقے سے تفسیر کی ہے. تو دلیل کہاں ہے, کوئی بتا سکتا ہے؟ اس آیت میں دلیل کہیں سے نظر آتی ہے کہیں؟ دیکھیں عالم کا علم, دیکھیں ہم بھی پڑھتے ہیں, اس عالم نے اس آیت کو پڑھو کیسے سمجھا. کہتے ہیں ایک لفظ میں دلیل ہے علی بصیرہ. لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں، یا تو خود قرآن مجید کے احکام اور مسائل قرآن سے اور حدیث سے اخذ کریں اور فتویٰ دیں. یہ کون ہے؟ مجتہد، یتبصر بنفسہ. نمبر دو، یبصر غیرہ. دوسرا گروہ جو ہے، جو دوسرا درجہ ہے، وہ خود نہیں نکال سکتا احکام مسائل. کیا ہم سب نکال سکتے ہیں؟ ہم طالب علم ہیں، قرآن مجید کو پڑھ کے ہم فتویٰ دے سکتے ہیں یا حدیث پڑھ کے ہم فتویٰ دے سکتے ہیں؟ نہیں. تو ہم کیا کریں گے؟ معتبر عالم کے قول کو دیکھ کے اس کی اتباع کریں گے. فہذا یبصر غیرہ، کہ دوسرے کو علم پہنچاتا ہے، اس کی تفسیر کرتا ہے. اور تیسرا کون ہے؟ الذی لا یتبصر، نہ وہ خود اس مسئلے کو نکال سکتا ہے قرآن حدیث سے. نمبر دو، نہ وہ سمجھ سکتا ہے دلیل کو، نہیں سمجھ سکتا. تو وہ کون ہے؟ مقلد ہے. اس کے ایک انہوں نے بڑی پیاری مثال دی. کہتے ہیں ایک جمعے کے خطبے میں دو لوگ گئے، ایک بوڑھا شخص اور ایک جوان طالب علم. بوڑھا اور جاہل امی شخص ہے جس کو پڑھنے لکھنا نہیں آتا. دونوں نے خطبہ سنا نماز کی فضیلت کے بارے میں. دونوں باہر نکلے مسجد کے. بوڑھے سے پوچھا کہ آپ نے کیا سنا؟ اس شخص نے کہا نماز فرض ہے، یہ مجھے پتا ہے کہ پانچ وقت نماز پڑھنی ہے، چھوڑنی نہیں ہے، فرض ہے. اور دوسرے شخص نے اپنے گھر میں جا کر اپنے گھر والوں کو جمع کیا اور اس خطبے کا نچوڑ دلیل کے ساتھ بیان کیا. دونوں برابر ہیں. پہلا کون ہے؟ مقلد ہے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بغیر دلیل کے، دلیل تو موجود ہے لیکن اس کے پاس دلیل نہیں ہے. دونوں باتیں ہیں کہ دلیل موجود نہیں، تقلید کا کیا مطلب ہے اب سب جانتے ہیں، کسی کے قول کو بغیر دلیل کے لینا. اب اس بوڑھے کو دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے اور ایک شخص کو دلیل ملی ہی نہیں ہے، تو دونوں برابر ہیں، یاد رکھیں، دونوں مقلد ہیں. تو یہ میرا قول نہیں ہے، علامہ البانی کا قول ہے. اگر کسی بھائی کو اس پہ مسئلے پہ اختلاف ہے تو کیسٹ موجود ہے، میں سنا سکتا ہوں. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ، شرح الممتع کی کتاب موجود ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 161 میں. بڑی عجیب بات، مجھے بھی عجیب لگی شروع میں، کیا مجتہد بھی تقلید کر سکتا ہے؟ مجتہد تقلید کر سکتا ہے، یہ نئی بات ہے. وہ فرماتے ہیں ایک مسئلے پر، مسئلہ یہ تھا کہ نماز میں عورت اپنا چہرہ ڈھانپے یا اپنا چہرہ، ہاتھ اور پاؤں تینوں. شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کیونکہ اس قول میں صحیح اور واضح حدیث نہیں ہے، میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی اس مسئلے میں تقلید کرتا ہوں. ایک مجتہد ہیں، علامہ ابن عثیمین جانتے ہیں آپ کے نہیں، مجتہد ہیں کہ نہیں؟ مجتہد ہیں، لیکن وہ اس مسئلے پہ کس کی تقلید کرتے ہیں؟ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی تقلید کرتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کچھ ایسے مسائل ہیں جس میں تقلید کی جاتی ہے. اوپر کی اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ بِالْبَيِّنَاتِ. اللہ اکبر. کیوں؟ اگر آپ کو کسی مسئلے میں علم نہیں ہے تو اس سے پوچھو جس کو علم ہے، لیکن بیان کرنے والوں کو یہ چاہیے کہ دلیل کے ساتھ بیان، بالبینات و زبر. علماء فرماتے ہیں دلیل اور برہان کے ساتھ بیان کرو. اور کچھ ایسے محدثین گزرے ہیں جب بھی فتویٰ دیتے قرآن کی آیت و حدیث بیان کرتے. شخص نے پوچھا یار یہ تو امی ہے، اسے کیا پتا آپ کیا کہہ رہے ہیں، فتوا بتاؤ، جان چھوٹی. کہتے میں چاہتا ہوں قیامت کے دن میرے نام اعمال میں میرے فتوے کے ساتھ قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکھا ہے. تو تقلید دو قسم کی ہوتی ہے، عام تقلید اور اندھی تقلید. اندھی تقلید کے خلاف ہماری جنگ ہے، اور یہ جنگ کیسے کرنی ہے یہ بھی انشاءاللہ آج بات بیان کرتے ہیں. شریعت کے جو نصوص ہیں، اور جب میں نص کی بات کروں تو یاد رکھیں نص کا مطلب ہے قرآن مجید کی آیت یا صحیح حدیث، اسے نص کہا جاتا ہے. شریعت کے نصوص جو اللہ تعالی کے نازل کردہ ہیں وہ دو قسم کے ہیں، قطعی الثبوت، ایک قطعی ہے ایک ظنی ہے. علماء کے نزدیک قطعی دو قسم کے ہیں اور ظنی دو قسم کے ہیں، قطعی الثبوت والدلالہ وظنی الثبوت والدلالہ. ذرا علمی بات ہے، آپ ذرا سمجھنے کی کوشش کریں. قطعی الثبوت قطعی کا مطلب ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں، قطعی ہے. اور ظنی کا مطلب ہے اس میں صحیح یا ہونے کی یا نہ ہونے کی گنجائش ہے. اور قطعی الثبوت کہ یہ 100% ثابت ہے، صحیح ہے. یعنی قطعی الدلالہ کہ یہ جو نص حدیث یا آیت ہم بیان کر رہے ہیں ایک مسئلے پر، کیا یہ اسی مسئلے کے لیے ہے یا نہیں، یا زبردستی چپکا دی ہے. اب دیکھتے ہیں کچھ ایسے مسائل ہیں دلیل نہیں ہوتی، بس دلیل کو گھڑ لیا جاتا ہے، یہ دلیل ہے. اس کی مثال میں سرکش گھوڑوں کی دلیل رفع دین نہیں کرنا چاہیے، یہ دلیل بن سکتی ہے؟ نہیں بن سکتی، لیکن اسے کچھ علماء یہ کہتے کہ یہ دلیل ہے. تو قطعی اور ظنی وہی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یاد رکھیں. سب شریعت کے جو احکام ہیں سب قطعی کیوں نہیں ہیں؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو سب قطعی ہوتے، بات ہی ختم، جھگڑا نہ ہوتا. آپ مجھے بتا امت میں آج اختلاف ہے کہ نمازیں پانچ ہیں؟ کسی کوئی ایسا گروہ ہے؟ شیعہ کہتے ہیں چار ہیں، تین ہیں، وہ بھی کہتے ہیں پانچ ہیں، تین ہیں. ہاں اہل قرآن جی، یہ بھائی میں اہل سنت اور جماعت ان کو چھوڑے، اہل سنت جماعت میں جتنے بھی فرقے موجود ہیں، کسی کو شک کے نمازیں پانچ ہیں؟ زکوٰۃ فرض ہے، روزہ فرض ہے رمضان میں، زکوٰۃ حج فرض ہے. یہ چیزیں اس دلیل سے ثابت جسے کہتے ہیں قطعی دلیل. اور کچھ ایسے مسائل ہیں جو ظنی ثبوت و دلالہ، ظنی ثبوت یاد رکھے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے سامنے آیت یا حدیث ہے یہ صحیح نہیں ہے، نعوذ باللہ، یہ مطلب نہیں ہے ظنی کا. ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، قطعی ثبوت کے قطعی ثابت ہے. قرآن مجید پورا کا پورا قطعی ثابت ہے، اس میں کوئی شک نہیں. قطعی الدلالہ قرآن مجید میں دونوں آیتیں موجود ہیں، قطعی الثبوت بھی ہے اور قطعی الدلالہ بھی ہے اور ظنی الدلالہ بھی ہے. کچھ ایسی آیتیں میں مثال دیتا ہوں آپ لوگوں کو تاکہ مسئلہ آسان ہو جائے مثال کے ساتھ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں، فمن لم یجد فصیام ثلاثة ایام فی الحج وسبعة اذا رجعتم تلک عشرة کاملة. کہ روزے اگر کوئی شخص حج کرے تمتع، اس کا حدی نہیں ہے، قربانی کے لیے کچھ نہیں ہے، تو وہ 10 روزے رکھے، 3 حج میں اور 7 اپنے گھر میں، تو ٹوٹل کتنے ہوئے؟ 10. اگر کوئی شخص 9 روزے رکھے ٹھیک ہے؟ نہیں ٹھیک ہے نا. کیوں؟ یہ قطعی ہے، ثبوت بھی قطعی ہے اور دلالت بھی 100% قطعی ہے کہ 10 ہے. اسی طریقے سے آیات میں ہم دیکھتے ہیں کفارہ کے مسائل میں کہ جس نے اپنی بیوی سے صحبت کی روزے کی حالت میں اسے کفارہ عتق رقبہ یا 2 مہینے روزے. کوئی شخص 1 مہینہ روزہ رکھے درست نہیں. کیوں؟ کیونکہ 2 مہینے ایک جیسے قرآن مجید کی آیت میں آیا ہے. تو یہ قطعی ثبوت ہے اور قطعی الدلالہ ہے. دوسری آیتیں ایسی ہوتی ہیں جو ظنی الدلالت ہوتی ہیں، جس میں ایک سے زیادہ مانا لیا جاتا ہے. اس کی مثال میں دے چکا ہوں، قرب کا مسئلہ، کس نے لیا کہ وہ طہر ہے، کس نے لیا کہ وہ حیض ہے. تو ایسی آیات جو قرآن مجید موجود ہیں یہ ظنی الدلالہ ہیں اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو وہ لفظ استعمال کر جس میں اختلاف ہی نہ ہوتا، لیکن یہ اختلاف ہونا تھا. اور آپ جانتے ہیں بات بیچ میں آگے میں بھی بیان کر دوں کہ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو پیدا کیا تو جنت و دوزخ کو بھی پیدا کیا، اور جنت اور جنت کے درجات اور دوزخ کے درکات یہ بھی پیدا کر دیے. جو شخص کلمہ پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دار السلام میں داخل، اس کے پاس جنت کی چابی ہے. عقیدے جو بنیادی مسئلے عقیدے کی، اس میں اختلاف نہیں، وہ ہماری دین ہے، وہ ہماری بنیاد ہے. جس کا عقیدہ درست ہے اب وہ جنت میں داخل ہو گیا. اب بات آتی ہے درجات پر. جو قطعی الثبوت اور قطعی الدلالہ نصوص ہیں، یہ وہ نصوص ہیں جو آپ کی جنت کی چابی ہیں. جو ظنی الدلالہ ہیں اور ظنی الثبوت ہیں، جس کو ہم فروعی مسائل بھی کہتے ہیں، جیسے آگے بیان ہوگا کیا اصولی و فروعی مسائل ہیں یا نہیں ہیں، کچھ ساتھی اس پہ بھی اختلاف کرتے ہیں. جو فروعی مسائل ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے اس لیے قطعی و ثبوت نہیں رکھے، اگر سب قطعی ہوتے تو جنت کا ایک درجہ ہوتا، سب برابر ہوتے. اللہ تعالیٰ نے درجے کی بلندی دینے اپنے بندے کو، جسے ایک روایت میں آیا ہے کہ جنت میں لوگ اوپر کی طرف دیکھیں گے انہیں تاروں کی طرح چمک نظر آئے گی. وہ پوچھیں گے یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے یہ بھی وہ جنتی ہیں لیکن ان کا درجہ بلند ہے. تو اللہ تعالیٰ جب یہ درجات جنت میں پیدا کیے اپنے بندے کو یہ مختلف درجات عطا کرنا چاہتے ہیں. اور یہ انسان کے تقوی پر منحصر ہے. وہ تقوی یاد رکھے اللہ تعالیٰ کا ڈر دو چیزوں سے بنتا ہے، نمبر ایک اخلاص اللہ تعالیٰ کے لیے، نمبر دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع. جتنی یہ اخلاص اور اتباع پختہ ہوتا جائے گا اتنی ہی درجے بلند ہوتے جائیں گے. اور یہ اخلاص اور اتباع یاد رکھیں کیونکہ آپ کی ہوا نفس بھی ہے، شیطان بھی آپ کے خون میں دوڑ رہا ہے. کس نے طاقت دی شیطان کو اپنے آپ کے خون میں دوڑے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. آپ کی ہوا نفس آپ کے خلاف ہے، کس نے طاقت دی اسے؟ اللہ تعالیٰ نے دی ہے. اور یہاں پر اخلاص اور اتباع ہے جو اس کے ضد میں ہے. جتنی یہ بڑھتا جائے گا اتنی وہ کم ہوتے جائیں گے اور اسی طریقے سے آپ کی درجات جنت میں بلند ہوتے جائیں گے. اور فروعی مسائل اس لیے موجود ہیں اور راجح معلوم ہے. رفع دین کرنا نہ کرنا معلوم ہے، رفع دین جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان کے درجے بلند ہوں، جو نہیں کرنا چاہتے تو وہ نیچے رہنے دیں ان کو، لیکن ان کو جنت سے نکالنے کی وجہ ہے ان کو جنت کا وجہ نہ بنائے. یہ نہ کہیں کہ آپ کی نماز قبول نہیں ہوئی، آپ رفع دین نہیں کیا. جیسے آگے بیان ہوگا کہ ہمیں کہاں اختلاف کرنا چاہیے اور کیسے کرنا چاہیے اس ان مسائل میں. اللہ تعالیٰ اس شخص کو دیکھیں درجات کی بلندی دینا چاہتا ہے. ایک شخص دیکھتا ہے کہ میرا باپ یہ رفع دین نہیں کرتا، میرا خاندان نہیں کرتا، وہ لوگ کہیں گے رفع دین یہ تو اہل حدیث ہو گیا، ہم سے دور ہو گیا. وہ پھر بھی رفع دین کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بلند درجہ دینا چاہتا ہے. اسی طریقے جتنے بھی فروع مسائل ہیں آہستہ آہستہ وہ ان پہ عمل کرتا جائے گا اور اپنا اخلاص اور اتباع کو پختہ کرتا جائے گا، اس کے درجے بلند ہوتے جا رہے ہیں. تو یاد رکھیں اختلاف کہاں ہوا، ظنی الثبوت والدلالہ، ان مسائل میں اختلاف ہوا. اور ظنی ثبوت یاد رکھیں کہ ایک حدیث ہے اور اس میں یاد رکھیں ایک بات متواتر اور احاد، قرآن مجید پورا قطعی ہے، متواتر طریقے سے ہم تک پہنچا ہے. احادیث کی دو قسمیں ہیں، متواتر بھی احاد بھی ہیں. اور آپ بہتر جانتے ہیں، میں اس کی وسعت میں نہیں جانا چاہتا. احاد حدیث کچھ علماء کے نزدیک یہ ظنی ہے، اس کے مطلب نہیں کہ یہ ضعیف ہیں، یہ استعمال نہیں کرنا چاہیے. کچھ مخالف گروہ معتزلی جیسے ہیں انہوں نے یہ بات بیان کی کہ یہ ظنی، یہ احاد حدیث ہے اور یہ متواتر ہے. اور یاد رکھیں یہ بھی علمی بات ہے کہ سب سے پہلے جنہوں نے متواتر اور احاد بات بیان کی وہ معتزلی تھے. معتزلی جانتے ہیں کون ہے؟ جی ہاں، صفات اللہ تعالیٰ کی صفات کے منکرین ہیں. اور ان کے خاص صرف یہ نہیں، اور بھی عقیدے میں بگاڑ ہے لیکن اسی سے یہ مشہور ہیں. اور یہ بات لے کے کہ متواتر جو چیز ہے وہ ہمارا دین ہے، جو احاد ہے اس پہ ہم عمل نہیں کرتے. جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ نزول کی احادیث اور جو ایسے احادیث موجود ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی وہ ان کا انکار کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں انکار؟ اصل میں بولیا تو وہ ممکن صفات ہیں. اپنے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے انہوں نے ایک نئی بات ایجاد کی کہ جو احاد ہیں، جو احادیث احاد ہیں اس پہ عمل نہیں کرتے، اس پر ہم عقیدہ کی بات، وہ ہمیں عقیدہ بنیاد نہیں بن سکتے کیونکہ اصل میں ممکن صفات ہیں. تو حدیث کا صحیح حدیث کا بھی رد کر دیا. لیکن حقیقتا دیکھا جائے احاد حدیث بھی موجود ہے، ان کے مفہوم سے نہیں، محدثین کے مفہوم سے. اور متواتر بھی موجود ہے، لیکن ہمارا پیمانہ کیا ہے؟ صحیح اور ضعیف. جو صحیح ہے احاد ہے، اور احاد جتنی قسمیں بھی ہیں، چاہے مشہور ہے، غریب ہے یا عزیز ہے، ان میں سے اگر کوئی حدیث ہمیں ملتی ہے اور وہ صحیح ہے سند کے لحاظ اور متن کے لحاظ سے، پانچ شرط حدیث اس میں پائی جاتے ہیں، تو وہ ہمارے لیے صحیح اور اس پہ عمل کیا جا سکتا ہے. تو اسی طریقے سے ظنی جو ہے وہ احاد احادیث میں ہوتی، متواتر میں ظنی ثبوت نہیں ہوتی، لیکن دلالت کے لحاظ سے ظنی ہو سکتی ہے. اور ظنی کا مطلب ہے جس میں ایک لفظ کے ایک سے زیادہ معنی نکلے، یا صحیح اور ضعیف ہو سکتی ہے کہ نہیں ثبوت کے لحاظ سے. اب آتے ہیں اختلاف کی قسموں پر. ٹائم کتنا ہو گیا؟ جو ڈیڑھ گھنٹہ گزر جائے مجھے بتا دینا، کیونکہ آپ ساتھیوں کا بھی حق ہے کہ آپ بھی شامل ہوں، سوال جواب ہوں گے مجھے پتا ہے. درس مجھے میرا خیال ہے پورا نہیں ہو سکے گا، میں کوشش کرتا ہوں کہ جلدی سے سمیٹوں جتنا بھی مادہ میرے پاس موجود ہے. اختلاف کے قسمیں بیان کرنے سے پہلے شریعت کے مسائل کی کتنی قسمیں ہیں؟ میں کوشش کرتا ہوں کہ جتنا مجھ سے ہو سکتا ہے میں سمیٹوں، اگر ساتھی وہ جیسے بھائیوں کی رائے ہوگی انشاءاللہ بعد میں دیکھیں کہ میں جتنا بھی کر سکتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں. ابھی شریعت میں مسائل کی قسمیں کتنی ہیں؟ اور ایک سوال پوچھا گیا ایک دن بعد سے، ان کے جواب میں انہوں نے بڑا پیارا جواب دیا ہے ایک دن بعد نے، لیکن وہ جواب دینے سے پہلے میں آپ کو یہ مسائل بیان کر دوں. شریعت میں تین قسم کے مسائل پائے جاتے ہیں. نمبر ایک، مثبۃ حکمہ بنص ثابت صریح من الکتاب والسنہ لا مجال فيه للاجتهاد وعليها اجماع قطعي، یعنی ایسے مسائل پائے جاتے ہیں جو ثابت ہیں شریعت کے قطعی دلیل سے، چاہے وہ دل کتاب قرآن مجید سے ہو یا صحیح حدیث سے ہو، اور جس پر اجماع ہو. اور اس کی مثال میں عقیدہ کے مسائل، ارکان ایمان میں کسی کا اختلاف ہے، ارکان ایمان، ارکان اسلام، یہ سب قطعی ثبوت سے ثابت ہیں اور اسے اصول شریعہ کہتے ہیں. دوسرے قسم ہے مثبۃ حکمها بنص مختلف فی ثبوتہ او قابل للتأویل بمعانی مختلفہ واحکام متقابلہ. دوسرے قسم کے ایسے مسائل موجود ہیں شریعت میں جو ثابت ہوئے ایسے دلیل پر، قرآن مجید کی آیت ہے یا حدیث ہے، جس کی دلالت میں اختلاف ہو جیسے میں نے پہلے بیان کیا، یا حدیث ہے تو اس کے ثبوت میں اختلاف ہو کہ صحیح یا ضعیف ہے. اور یہ مسائل، اس کی مثال میں انہیں فروع مسائل بھی کہا جاتا ہے. یہ ان بنیادی مسائل سے جو فروع نکلتے ہیں، اب نماز ایک بنیاد ہے، اس کے فروع ہوتے ہیں. اب اس میں آتے ہیں مثال طور، جیسے ہمارا اختلاف ہوتے ہیں زیادہ تر احناف کے ساتھ، سورہ فاتحہ پڑھنا امام کے پیچھے، رفع دین کرنا، امیم بالجہر، رکوع میں جاتے وقت رکوع سے سر اٹھانے کے بعد ہاتھ کہاں رکھنا چاہیے، سجدے کرتے وقت پہلے گھٹنے رکھیں پہلے ہاتھ رکھیں، یا رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے نہیں مل جاتی. تقریباً یہی میرا خیال ہے زیادہ تر مسائل ہیں جس میں اختلاف ہوتا ہے، یہ فروعی مسائل ہیں، یاد رکھیں. اسے علماء کے نزدیک، علماء کہتے ہیں یہ فروعی مسائل ہیں جن کی دلالت جو ہے وہ قطعی دلیل سے ثابت نہیں ہے، ظنی دلیل سے ثابت ہے، اور جس میں جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ دونوں پہ شامل ہیں، دونوں ہو سکتے ہیں، یہ گروہ یا یہ گروہ. لیکن کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دلیل راجح ہے اور دوسرا قول ضعیف ہے، تو اس پہ عمل کرتے ہیں، جو راجح قول ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. اور کچھ ایسے مسائل ہیں جن کی دونوں فریقین کی دلیل قوی ہے، مثال کے طور پر رکوع میں شامل ہونے سے رکعت مل جاتی ہے کہ نہیں، اکثر ساتھی سمجھتے ہیں کہ رکعت نہیں ملتی، اور یہ ایک قول ہے. دوسرا قول ہے رکعت مل جاتی ہے، اور یہ صحابہ کرام کے زمانے سے یہ اختلاف موجود تھا. علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ارواء الغلیل میں جلد نمبر 2 میں اس مسئلے کی تفصیل سے بیان کیا ہے. اگر کوئی شخص عربی پڑھ سکتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اس میں جا کے پڑھ کے دیکھیں کہ کس طریقے سے انہوں نے انصاف کیا اس مسئلے کو بیان کرتے ہوئے، اور آخر میں وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں. محدث ہیں، معروف محدث ہیں، سب دلائل کا جو نچوڑ نکالنے کے بعد وہ یہ کہتے ہیں کہ رکعت ہو جاتی ہے. لیکن کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، جس نے رکعت نہیں پڑھی اس کی نماز ہی نہیں. اور اس پہ ایک شخص آیا تھا پچھلے جمعے مجھ سے سوال کرتا ہے، بھائی میں امام کے ساتھ شامل ہوا تھا رکعت میں، لیکن میں نے وہ رکعت نہیں دہرائی، تو ساتھی میرا تھا وہ کہتے ہیں نماز دوبارہ دہراؤ. میں نے کہا ٹھیک ہے نہ پڑھو. دوسرے جمعے میں کہتے ہیں نہیں، وہ تو کہہ رہا تھا کہ رکعت نہیں ہوئی، اب میں دوبارہ نماز پڑھوں، ایک ہفتہ پہلے کی نماز ہو گئی، دوبارہ پڑھوں یا نہ پڑھوں؟ اب ایسے مسائل کو بنیاد بنانا اور اس پر دوستی اور دشمنی کی بنیاد بنانا یہ درست بات نہیں ہے. دونوں فریقین کے قوی دلائل ہیں. محدث البانی کون ہے آپ جانتے ہیں، میں اپنی بات نہیں کر رہا ہوں، میں اس بات سے بری ہوں. کوئی شخص یہ نہ کہے کہ آپ کی بات ہے، آپ کی بات نہیں مانتے. محدث البانی کی کتاب الوال غریب موجود ہے، بازاروں میں بک رہی ہے، عربی میں ہے، اردو میں نہیں جانتا اس کا ترجمہ ہوا کہ نہیں، میرے خیال ترجمہ نہیں ہوا، تو وہ کتاب موجود ہے. تفصیل کے ساتھ صحابہ کرام کے نام لے کے، بکر صدیق، زید بن ثابت، عبداللہ بن عمر، سب کے نام لے کے انہوں نے یہ بیان کیا کہ وہ اس طریقے سے رکوع میں شامل ہوتے اور اس رکعت کو دوبارہ نہ لوٹاتے اس طریقے سے. تو دوسرے قسم مسائل یہ فروعی مسائل ہیں. تیسرے قسم کے مسائل وہ ہیں جس میں نص نہیں ہے لیکن اجتہاد پر مبنی ہے، صرف اجتہاد ہے. اس کی مثال دیکھیں آپ، حج کے لیے ایک بچے نے، نابالغ بچے مکلف نہیں ہے، احرام باندھا اور حج کرنا چاہتا ہے. طواف کے تیسرے چکر میں وہ تھک گیا، حج میں بہت رش ہوتا ہے جانتے ہیں، اب بچے رونے لگے میں حج نہیں کرنا چاہتا. اب والدین پریشان، اب کیا کیا جائے؟ اب اس کے احرام اتار کے اسے بٹھایا جائے یا زبردستی اس کو حج پورا کروایا جائے؟ علماء کے دو قول ہیں. امام احمد بن حنبل کا یہ قول ہے کہ اس کو حج پورا کرنا چاہیے. امام شافعی کا بھی ایک قول یہی ہے کہ اس کو حج پورا کرنا چاہیے، اور ان کی دلیل ہے وہ اتم الحج والعمرۃ للہ، کہ جب حج اور عمرہ میں داخل تو اس کو تمام کرو، پورا کرو. دوسرا قول ہے کہ کوئی بچہ ہے مکلف ہے ہی نہیں تو اس کو احرام اتارنا جائز ہے اس کے لیے. اب نص موجود ہے، لیکن اس میں نص موجود ہے کہ بچہ کیا کرے؟ نہیں، اب یہ اجتہادی مسئلہ ہو گیا. دونوں نے اجتہاد کیا. جو حنبلی ہیں وہ کہتے نہیں، بچہ روئے جو کچھ بھی کرے اسے اٹھاؤ، جو کچھ بھی کرو اس کا حج پورا کرواؤ. اور دوسرا گروہ جو کہتے ہیں اس کا احرام اتار دے، کوئی حرج نہیں، امام ابو حنیفہ کا قول ہے. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کو بیان کرنے کے بعد شرح ممتع میں وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں امام ابو حنیفہ کے قول پہ عمل کرتا ہوں. آپ جانتے ہیں شیخ ابن عثیمین حنبلی ہے نا، یہی مشہور ہے، یہی مشہور ہے، امام احمد بن حنبل کے قول کو رد کر دیا. الگ مسئلہ اجتہادی ہے. وہ کہتے ہیں عقل اس کو نہیں مانتی کہ ایک بچہ بےچارا رو رہا ہے اسے زبردستی میں حج کرواؤں، وہ مکلف بھی نہیں ہے، اور آیت کریمہ کس کے لیے ہے؟ مکلفین کے لیے ہے. تو اگر امام احمد سے اجتہاد میں غلطی ہوئی ضروری نہیں ہے کہ میں بھی اس کی اتباع کروں، اور یہ علماء حق کا راستہ ہے. اس کی دوسری مثال، ایک شخص وضو کر رہا ہے، وضو کرتے کرتے جب وہ بازو پہ آیا ہے یہاں پہ دیکھ کر پینٹ لگا ہوا ہے، اب وہ پینٹ کو اتار میں لگ گیا. کیونکہ جانتے ہیں اگر وضو کے وضو پر کوئی چیز لگی ہو، پینٹ یا تیل وغیرہ، تو اس کو اتارنا ضروری ہے، یہ وضو کی شرطوں میں سے ایک شرط ہے. تو وہ لگا اسے اتارنا، اب اتارتے تو اس کا چہرہ خشک ہو گیا. اب وہ وضو شروع سے کرے گا یا وضو پورا کرے گا؟ پورا کرے گا، شروع سے کرے گا. آپ کے دو قول، علماء کے بھی دو قول ہیں. ایک گروہ کہتا ہے کہ وضو شروع سے کرے گا، کیوں؟ موالات جو ہے وضو کی شرط ہے. دوسرا گروہ کہتا ہے کیونکہ وہ اس وضو کو صاف کر رہا ہے جو وضو کا حصہ ہے، اور اس میں اسے وقت لگایا ہے تو وہ اپنا وضو پورا کر لے. کون سا قول صحیح ہے؟ پہلا قول صحیح ہے، راجح قول دوسرا ہے، اس کا وضو درست ہے. کیوں؟ کیونکہ اگر دروازے میں دستک ہوئی، آپ وضو کر رہے ہیں، گئے دروازہ کھول، وضو کو چھوڑ دروازہ کھولنے کے لیے گئے ہیں، واپس سے آپ کا چہرہ خشک ہو چکا ہے، وضو شروع سے کریں. آپ کا موالات کا انقطاع کی وجہ وضو نہیں ہے، وہ عبادت نہیں ہے جو آپ کر رہے ہیں. لیکن اس مسئلے میں وضو کا عضو جس پہ وہ پینٹ لگا ہے اس کو اتارنے میں آپ نے وقت لگایا، آپ کا چہرہ خشک ہو گیا ہے، آپ وضو میں ہی ہیں، وضو کو نہیں چھوڑا آپ نے، تو پھر آپ وضو دوبارہ سے کیوں کریں گے؟ ہاں، جو شخص وضو دوبارہ سے کر لے کوئی حرج نہیں ہے، بہتر ہے کر لے. لیکن جو شخص وضو شروع سے نہ کرے، آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ کی نماز درست نہیں. آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اختلاف جو آج امت میں موجود ہے، ان تینوں مسائل میں سے کون سے مسائل میں ہے؟ نمبر ایک، اصول مسائل میں اختلاف ہے ہمارا احناف کے ساتھ، یا دیوبندیوں کے ساتھ، یا حنفیوں کے ساتھ، یا فروعی مسائل میں اختلاف، یا اجتہادی مسائل میں، تینوں میں. نہیں نہیں، ہمارا جو آج موجود ہے ہماری کتابوں میں، ہمارے علماء کے نزدیک جو زیادہ پختہ اختلاف پایا جاتا ہے وہ کس میں پایا جاتا ہے؟ عقائد میں. یہ ہے عقائد میں اختلاف ہمارا موجود ہے، اس میں کوئی شک نہیں. لیکن جتنی محنت اور جتنی رد تقلید کے مسائل میں اور فروع مسائل میں کیا جا رہا ہے، وہ عقیدے کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. میں اس کی مثال آپ کو دیتا ہوں، میرے پاس چند کتابیں ہیں، یہ دیکھیں، حنفیوں کے 350 سوالات اور ان کے مدلل جوابات. آپ ساتھ نے کتاب پڑھی ہوگی، 350 سوالوں میں سے آپ جانتے کتنے عقیدے کے سوال ہیں؟ کوئی شخص بتا کتنے ہوں گے؟ 5% صحیح فرمایا، ایک بھی نہیں. 350 سوال ہے، ایک بھی عقیدے کا سوال نہیں. کوئی شخص کہے گا یہ تو بھائی حنفیوں کے سوال ہے، ہم نے جواب دیے ہیں، جب وہ عقیدے کے بارے پوچھیں گے تو ہم جواب کیسے دیں گے؟ میں یہ کہتا ہوں ان کو کسی نے اکسایا کہ وہ فروعی مسائل پہ سوال کریں؟ ہم نے اکسایا انہیں، کیونکہ ہمارا اختلاف بھی انہیں مسائل میں ہے، تو ظاہر وہ سوال اسی مسائل میں کریں گے. جب ہمارا جواب، جب ہمارا اختلافی بنیاد عقائد پہ ہوگی تو یاد رکھیے 350 سوال بھی عقائد کے بارے میں ہوں گے. 5 سال کے بعد میں پاکستان میں گیا، 5 سال کے بعد، اور وہاں پر جانے کے بعد مجھے تعجب ہوا، جن ساتھیوں کے ساتھ میں رہتا تھا، میں شروع میں بریلوی تھا، سب سمجھ لیں، میں پیدائشی حدیث نہیں ہوں، تو جو ساتھی جو بندی تھے اور بریلوی تھے، جب انہیں حق کی بات بیان کی گئی، الحمدللہ کچھ لوگوں نے سمجھی، کچھ لوگوں نے سنا، دلی کے ساتھ بات بیان کی، کچھ ساتھیوں نے کہا کہ یاد رکھیں کچھ بھی ہو جائے ہم جو بندیت سے نکل رہے ہیں، بریلویت سے نکل رہے ہیں، لیکن حدیث نہیں بننا چاہتے، کوئی دوسرا نام ہے تو ہمارے لیے آپ رکھ لیں. میں نے پوچھا کیوں آخر کی نفرت کیوں اتنا؟ والله ایک شخص اتنی عاجزی کے ساتھ اس نے بیان کیا، کہتا ہے جو شدت میں نے ان لوگوں میں دیکھی ہے میں نے کہیں نہیں دیکھی. کہتے تمہاری نماز ہی نہیں، تمہاری نماز ہی باطل ہے، تو رفع دین نہیں کرتے ہو، لیکن جب انہیں بڑے پیارے سمجھایا کہ یہ رفع دین نہیں کرو گے تو نماز ہوگی لیکن آپ کا ثواب کم ہے، آپ جنت کی بلندی نہیں چاہتے تو ٹھیک ہے نیچے رہیں، کوئی حرج نہیں، عقیدہ درست کریں اپنا، بات سے سمجھ میں آتی ہے. لیکن جو ہمارا منہج اور طریقہ ہم نے اخذ کیا ہے ہمارے ملکوں میں، جس پر ہم صبح شام جھگڑتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ کیا ہمارے قریب آ رہا ہے، ہماری ذات کے قریب آئے نہ آئے ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، کیا شریعت اور دین کے قریب ہو رہے ہیں، کیا ہماری اس محنت سے وہ فائدہ حاصل کر رہے ہیں؟ حق کی بات ہے، میرے ساتھی ناراض نہ ہو، جن مسائل میں ہم جھگڑتے ہیں، جس میں ہم صبح و شام اپنی مجالس کو منور کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں، یاد رکھیں میں ساتھیوں کی کوئی تنقید نہیں کر رہا ہوں، ان کے ایک منہج جس پر وہ چل رہے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ منہج جو ہمارا ہے یہ صحیح ہے اور یہی راہ راست ہے اور اسی پر ہم نے جھگڑنا ہے، اور لوگ جو رفع دین نہیں کرتے وہ شرک و طاعت میں مبتلا ہے. اور جانتے ہیں یہ بات ہوتی ہے کہ نہیں، کہ جو رفع دین نہیں کرتے، ہم بات بیان کرتے ہیں، یہ لوگ شرک و طاعت میں ہیں، اس لیے ان کی عبادت بھی قبول نہیں اور یہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں. شرک و طاعت شرک اکبر کے اقسام میں سے ایک قسم ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ اور میں نے ایسے ساتھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوں، میں وہ یہ کہتے ہیں جو رفع دین نہیں کرتے وہ شرک و طاعت میں مبتلا ہے. اس کی مثال یوں ہے، اور جب دیکھیں میں بات بھول گیا، یہ بات بیان کرنا چاہتا تھا، مکتبے میں گیا تو مجھے یہ کتاب ملی، اس کا نام ہے اہل حدیث حضرات کے لیے انمول تحفہ، یہ ہم سب کے لیے انمول تحفہ ہے، اور اس کے مصنف جو ہے انہوں نے یہ 5 اکتوبر 2005 نہیں چھپی ہے، یہ پاکستان مکتبہ فاروق حنفیہ اردو بازار گوجرانوالہ پاکستان. آپ جانتے ہیں انہیں رد کیا ہے اور انمول تحفہ بھیجے ہمارے لیے، جن مسائل کو ہم صبح سے ہم جھگڑتے ہیں ان کا رد کیا ہے، اور دلیل کے ساتھ رد کیا ہے، اور بڑے پختہ طریقے سے رد کیا ہے. سب سے پہلا مسئلہ گردن کا مسا کرنا، کاش یہ ہوتا ہے سب سے پہلا مسئلہ علم غیب کا مسئلہ ہوتا، یا مشکل کشا حاجت روائی کا مسئلہ ہوتا. دیکھیں آج ہم کہاں ہیں، امت کو ہم نے کس میں لگا دیا ہے. میں کہتا ہوں اگر کوئی عام شخص جو طالب علم نہ ہو اس کتاب کو پڑھ لے، مجھے ڈر ہے کہ وہ اہل سنت جماعت سے نکل جائے گا. دونوں کو دلیل کے ساتھ بیان کیے ہیں، یہ حدیث کے حضرات کا یہ دلیل ہے، یہ ہماری دلیل ہے، یہ حدیث ان کی ضعیف ہے، فلاں نے ضعیف کیا، یہ حدیث ہماری صحیح، اس کو فلاں نے صحیح کہا. قول راجح معلوم ہے، یاد رکھیں قول راجح رفع دین میں، امین بالجہر میں، اور سورہ فاتحہ میں قول راجح معلوم ہے سب کو. میں یہ نہیں کہتا کہ جو لوگ رفع دین کرتے ہیں یا نہیں کرتے دونوں برابر ہیں، بالکل برابر نہیں ہیں، لیکن کیا یہ جھگڑنے کے مسائل ہیں؟ اللہ کی قسم اس میں ایک مسئلہ بھی نہیں ہے جو عقیدے کا مسئلہ ہو، بلکہ آخر میں اس نے بڑے شدید قسم کا رد کیا ہے جہاد کے مخالفین اہل حدیث، جنگ آزادی کے مخالفین اہل حدیث، اور تقریباً فتاوی میں سے جو ہمارے علماء کے فتاوی ہیں تقریباً 50 فتوے ایسے لے کے آئے جو ظاہراً قرآن سے اور حدیث سے ٹکراتے ہیں. دیکھیں ہمارے علماء معصوم نہیں ہیں, اجتہاد میں غلطی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے, اور اس میں مجھے نیوٹن کے ایک تھرڈ لا جانتے ہیں, نیوٹن کا تیسرا لا کون سا ہے, ہر عمل کا رد عمل ہے, ٹو ایوری ایکشن دیر از ریئیکشن. اللہ اکبر. اب گیند کو اٹھائیں, جو ساتھی نہیں سمجھتے گیند کو اٹھائیں اور زور سے دیوار پہ مارے, کیسے واپس آئے گی؟ زور سے واپس آئے گی, آج تک پھینکیں گے آج تک واپس آئے گی. ہمارا جو اختلاف ان مسائل میں وہ بالکل شدید و شدت اختیار کر چکا ہے, اس لیے ہمارے مخالفین کا اختلاف بھی شدت اختیار کر چکا ہے. چاہیے تو یہ تھا وہ اندھی تقلید سے ہم انہیں عام تقلید کی طرف لے کے آتے, لیکن اندھی تقلید کے خلاف جنگ کرتے کرتے ہم نے عام تقلید کے خلاف بھی جنگ کی اور ان کی تقلید کو اور پختہ کر دیا. اس کی مثال دیکھیں کہ اگر میرا بھائی اور آپ کا بھائی دونوں پہلوان ہیں, دونوں کشتی لڑ رہے ہیں, جب میرا بھائی آپ کے بھائی کو مکہ مارتا ہے مجھے سکون محسوس ہوتا ہے, خوشی ہوتی ہے کہ نہیں؟ جب آپ کا بھی میرے بھائی کو مکہ مارتا ہے مجھے تکلیف ہوتی ہے, اب درد ہوا اب دکھ ہوا. جب ہم ان مسائل کو چھیڑتے ہیں اور شدت اختیار کرتے ہیں اور شرک پایا تک پہنچا دیتے ہیں تو وہ بھی پھر ہمارا کچھ نہیں چھوڑتے, یاد رکھیں. انواع الاختلاف, اختلاف کی قسمیں, اختلاف دو قسم کا ہے, اختلاف التنوع اور اختلاف التضاد. اختلاف التنوع کا مطلب ہے کہ ظاہراً اختلاف ہے حقیقتاً اختلاف نہیں ہے, اور یہ مختلف اقسام کی وجہ سے اختلاف ہے. اور اس کی مثال میں جیسے نماز شروع کرتے وقت دعا استفتاح ہے, کوئی شخص پڑھتا ہے سبحانک اللہم بحمدک, کوئی شخص پڑھتا ہے اللہم باعد بین و بین خطایایا, دونوں درست ہیں کہ نہیں؟ اگر کوئی شخص ایک پڑھے دوسرا دوسری پڑھے تو اس میں کوئی فرق ہے؟ دونوں کی نماز ہے. کیوں؟ کیونکہ بنیاد میں اختلاف ہے ہی نہیں, نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے دونوں ثابت ہیں, تو اختلاف تنوع ہے. اس طریقے سے تشہد, درود ابراہیمی, درود پڑھنا, درود ابراہیمی بھی موجود ہے اور دوسرے عبداللہ بن عمر سے دوسرے الفاظ ثابت ہیں, صحیح بخاری میں موجود ہیں روایات, اور حضرت عبداللہ بن مسعود کے الفاظ ثابت ہیں. اگر کوئی شخص ان میں سے کسی بھی عمل کرے تو یہ درست ہے, یہ اختلاف نہیں سمجھا جائے گا, تو سب کی نماز درست ہے. اور اسی طریقے سے جب ہم تکبیر تحریمہ کرتے ہیں یا رفع دین کرتے ہیں تو ہاتھ کہاں رکھنے چاہیے, کانوں کلو کے برابر یا کندھوں کے برابر؟ دونوں صحیح حدیث سے ثابت ہیں. تو یہ اختلاف تنوع ہے, حالانکہ دیکھا جائے تو دونوں جو ہیں ایک ہاتھ سینے کے سامنے رکھ رہا ہے, دوسرا شخص ہاتھ کانوں کے برابر رکھ رہا ہے, ظاہراً اختلاف موجود ہے. ظاہراً کیا حقیقی اختلاف ہے؟ نہیں, ظاہر اختلاف ہے, اور یہ اختلاف سمجھا ہی نہیں جاتا کیونکہ ظاہراً اختلاف, علماء نے ایسے بھی اختلاف کی قسم بیان کی ہے. جو دوسری قسم اختلاف کی وہ ہے اختلاف التضاد. التضاد ہے ضد سے, جو دونوں مختلف ہوں, ایک مشرق میں ایک مغرب میں, اور اس کی دو قسمیں ہیں, کچھ علماء تین بھی بیان کرتے ہیں. ایک ہے الاختلاف القریب, قریب اختلاف, کہ ایک مسئلہ ہے شریعت میں اور اس کا امر موجود ہے, حکم موجود ہے, لیکن اختلاف اس میں ہے کہ یہ واجب ہے یا مستحب ہے, حقیقتاً امر موجود ہے یا نہیں موجود ہے, منع موجود ہے یا حکم موجود ہے. اختلاف اس میں ہوا کہ یہ کچھ گروہوں نے کہا یہ فرض ہے واجب ہے, کچھ لوگوں نے کہا یہ مستحب ہے, اور دوسرے میں کچھ لوگوں نے کہا یہ حرام ہے, کچھ لوگوں نے کہا یہ مکروہ ہے, تو یہ قریب اختلاف ہے. اور اس کی مثال میں وضو کے اعضاء میں ترتیب, کچھ لوگوں نے کہا واجب ہے, کچھ لوگوں نے کہا مستحب ہے. صحیح قول کیا ہے؟ واجب ہے, لیکن جو شخص مستحب کہتے ہیں اور ان اعضاء کو ترتیب نہیں دیتے اس طریقے سے, یہ تضاد ہے, اس میں اختلاف کرنا چاہیے اور حق بات دلیل کے ساتھ بیان کرنا چاہیے. اگر وہ ساتھی اس بات کو سمجھ لے دلیل کے ساتھ تو الحمدللہ, اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو یہ نہ کہ تم شرک پاہ میں ہو, یاد رکھیں. پورے دیکھیں, میں پھر بات یہی کرتا ہوں, ہم میں سے کتنے لوگ موجود ہیں جو پیدائشی اہل حدیث ہیں؟ ماشاءاللہ, ایک, صرف ایک, دو, ماشاءاللہ تبارک اللہ. اور آپ سب دیکھیں جتنے بھی موجود ہیں وہ پیدائشی اہل حدیث نہیں ہیں, یہ محض اللہ تعالیٰ کا رحم و کرم ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ حق راستہ ہے, اسے اپنا لو. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے بھائیوں کے لیے دعا کریں جو پہلے ہمارے جیسے تھے, جیسے ہم تھے, وہ کچھ دلدل سے نکالیں اور راہ راست پہ لے کے آئیں. اور اگر کوئی شخص کہتے ہیں میں ترتیب ضرور نہیں سمجھتا ہوں, تو آپ اسے وہاں پہ اور زیادہ پختہ نہ کریں, نرمی اختیار کر کے حکمت کے ساتھ اسے اس دلدل سے نکالیں. اور اس کی دوسری قسم ہے جو اس سے بھی مشکل ہے, وہ ہے اختلاف البعید, دور کا اختلاف. اور یہ ایسا مسئلہ جس میں حکم موجود ہے, ایک گروہ کہتا ہے کہ یہ حرام ہے, ایک گروہ کہتا ہے واجب ہے, ایک گروہ کہتا ہے سنت ہے, ایک گروہ کہتا ہے مکروہ ہے, تو دونوں میں تضاد ہے اور دور کا تضاد ہے. اور اس کی مثال میں کچھ لوگ کہتے ہیں سورہ فاتحہ پڑھنا جنازے میں, نماز جنازے میں سورہ فاتحہ پڑھنا امام احمد الشافعی کے نزدیک واجب ہے, اور اگر ترک کر دیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے, اور امام ابو حنیفہ کے نزدیک حرام ہے, سورہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اگر نماز ہی پڑھ لے تو اسے گناہ ہوگا. اب یہ اختلاف, یہ دور کا اختلاف ہے, ایک واجب کہہ رہا ہے جو بحث ثواب ہے, اور ایک حرام کہہ رہا ہے یا جائز ناجائز کہہ رہا ہے جو بحث عقاب ہے. اور اسی طریقے سے رفع دین کا مسئلہ آتا ہے, واجب ہے اوزائی امام اوزائی کے پاس کے سامنے, اور غیر مشروع ہے امام ابو حنیفہ, اور بدعت ہے المالکیہ, جو مالکی متاخرین مالکیہ میں سے جو متاخرین متعصب جو ہیں, جس میں نے بیان کیا ہے کہ وہ تعصب بھی آیا ہے امت میں, وہ کہتے تھے کہ جو فعل کرے گا اس کی نماز درست نہیں. لیکن امام بخاری کا قول جزر فیدے میں مشہور ہے, اور قراجہ بھی مشہور. میں قراجہ کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات کروں کہ ایسے اختلاف کس طریقے سے اختلاف آیا, اور یہ دور کا اختلاف کیسے موجود ہوا. اور اسی طریقے سے آپ لوگوں نے دیکھا کہ ابھی تک بنیادی مسائل میں اختلاف نہیں ہوا, عقیدہ کے مسائل میں اختلاف نہیں ہوا. لیکن ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ عقیدہ کے مسائل میں اختلاف ہوا یا نہیں. ہوا ہے عقیدہ کے مسائل. پہلے آپ سمجھ لیں, اگر ایک شخص عقیدہ کے مسائل میں اختلاف کرتا ہے تو یہ دو قسم کے اختلاف ہیں, اور دو قسم کے اختلاف ہی صحابہ کرام کے دور میں موجود تھے, آج کے دور میں نہیں, اس بہترین دور میں, اور تابعین کے دور میں بھی موجود تھے. پہلا اختلاف عقائد کی مسائل میں, جو ایک مسئلے کلیتاً ایک کلی مسئلے میں اختلاف تھا, دوسری قسم ایک جزی مسئلے میں اختلاف, اور دونوں کے احکام فرق ہیں, یاد رکھیں. جو کلی مسائل میں اختلاف ہوا, اس اختلاف کا صحابہ کرام نے رد کیا اور اسے رسول و جماعت سے خارج کر دیا, اور بلکہ کچھ ایسے مسئلے ہو جسے دار اسلام سے بھی خارج کر دیا. اس کی مثال میں جہم بن صفوان, نام سنا ہے کسی نے؟ آپ اسے کسی نے سنا؟ ایک بھائی, دو بھائی, نہ جسے ناراض نہ ہونا میرے بھائیوں, بہت دکھ کی بات ہے. جہم بن صفوان کا نام ہم نہیں جانتے کون ہے, ہم دین میں کیا جانتے ہیں, پتہ کیا ہے, وجہ کیا ہے؟ منہج جو ہمارے پاس ہے, عقیدے کا علم ہمارے پاس نہیں ہے. وہ پختہ عقیدہ جو ایک عام مسلمان کا ہونا چاہیے, ہم نے وہ بھی ابھی تک حاصل نہیں کیا. میں کسی کی تنقید نہیں کر رہا, لیکن ایک جو بگاڑ ہمارے منہج میں ہے, آج میں اس لیے آپ لوگوں کے سامنے بیٹھا ہوں, ورنہ ایسے مسائل یاد رکھ میں کبھی چھیڑنے والا نہیں تھا. میں ایک طالب علم ہوں, یہ میرا کام نہیں ہے, لیکن جب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جیسے آپ سب بھائی دیکھ رہے ہیں, پھر مجھے دکھ ہوا, اور میں نے کوشش کی کہ امت کا جو بنیادی مسئلہ ہے اسے حل کیا جائے. عام مسلمان کو عقیدہ کا پتہ ہی نہیں, ہم تو طالب علم, ہمیں پتہ نہیں جہم بن صفوان کون ہے. عام مسلمان کو عقیدہ کا علم نہیں, ہم اس کے پیچھے پڑے کہ رفع دین کرو یا نہ کرو. کیا یہ جو رفع دین نہیں کرتا, ہم بھول گئے کہ یہی دیوبندی اور یہی بریلوی ہے, اسی کے عقیدے میں بگاڑ ہے, ہم بھول چکے ہیں کیا؟ ہمارے ذہن میں صرف یہی مسئلہ رہ گیا ہے کہ تمہاری نماز باطل, تم شرک و پایا میں ہو, یا علی مشکل کشا, یہ ہم بھول گئے, قبر کا طواف ہم بھول گئے, انبیاء اپنے قبروں میں زندہ ہیں, ہم بھول گئے, علم الغیب کے مسائل ہم سب بھول چکے ہیں. میرے بھائی یہی ہے جو ہمارے سامنے جس ساتھ ہم جھگڑ رہے ہیں, رفع دین کرو یا امیم بالجہر, امیم الجہر کہو, یہی وہ شخص ہے جس کے عقیدے میں بگاڑ ہے. اس کو عقیدہ درست کرنے میں کتنی محنت کی ہم نے. جہم بن صفوان وہ شخص ہے جس نے اللہ تعالیٰ کی صفات کا انکار کیا اور جہمی مذہب کا بانی ہے. اور جہمی مذہب وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے انکار کا صفات کرتا ہے.